لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما سورة النساء کی آیت نمبر 48 پچھلے درس میں آیت نمبر 47 پر بیان مکمل ہوا تھا جس میں اصحاب سبت کا واقعہ کہ یہودیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو مگر وہ جال لگا کے بیٹھ جاتے تھے اس پر اللہ کا عذاب آیا بہت سو کو سور اور بندر بنا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم پر کوئی ایسا عذاب آئے تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور اہل کتاب کو خصوصیت سے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ لیکن اس میں خطاب اگرچہ اہل کتاب کو ہے یہود و نصارہ کو ہے مگر اہل اسلام کے لیے عبرت کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اس آیت میں بنی اسرائیل اللہ پر ایمان رکھتے تھے مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی دیکھیے اس دور میں کافر بھی بہت بڑی تعداد میں موجود تھے مگر کہیں نہیں ملتا کہ ان کافروں پر کوئی عذاب آیا ہو بنی اسرائیل جو پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے داؤد علیہ السلام کے دور میں انہیں اللہ نے ایک حکم دیا کہ مچھلی کا شکار مت کرنا انہوں نے شکار کیا اور بندر بنا دیے گئے اور سور بنا دیے گئے حالانکہ یہ ایک گناہ تھا یہ کفر یا شرک نہیں تھا اس دور میں جو کافر تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے یا پیغمبروں پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ بڑے درجے کے مجرم تھے کیونکہ کفر سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے ایک مومن اگر ایمان قبول کرنے کے بعد جرم کرتا ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور ایک کافر جو ایمان قبول ہی نہیں کرتا پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ کافر بڑا گناہگار ہے اور یہ مسلمان چھوٹے درجے کا گناہگار ہے کیونکہ کفر یہ بغاوت ہے بغاوت تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ پر ایمان اللہ کے رسول پر ایمان ایک جرم کیا انہوں نے کہ مچھلی کے دن کا شکار کیا فوراً سزا ملی سور اور بندر بنا دیے گئے لیکن اس سے بڑے جرائم اس وقت بھی دنیا میں ہو رہے تھے جو غیر مسلم کرتے تھے انہیں نہ بندر بنایا گیا اور نہ سور بنایا گیا اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کو دنیا میں جلد سزا ملتی ہے اور ان کے لیے اللہ کے قوانین کچھ اور ہیں اور کافروں کے لیے اللہ کے قوانین کچھ اور ہیں اس لیے یہ جو ہمارا طبقہ نوجوان طبقہ گوروں کو دیکھ دیکھ کے انگریزوں کو دیکھ دیکھ کے گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ شراب بھی پیتے ہیں زنا بھی کرتے ہیں عیاشی بھی کرتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا تو ہم نے اگر تھوڑا سا کر لیا تو کیا حرج ہے اس میں یاد رکھو تمہارے تھوڑے پر بھی ٹھگائی ہو سکتی ہے تمہارے تھوڑے پر بھی زندگی کی برکت ختم ہو سکتی ہے گورا اگر حرام کمائے گا پیسہ حرام کمائے گا وہ ترقی کرتا چلا جائے گا مسلمان اگر حرام کمائے گا تو اللہ اس کے مال میں برکت نہیں دیں گے بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں بہت ساری اللہ نے ان کے واقعات میں ہمارے لیے عبرت کی باتیں بہت رکھی ہیں قرآن مجید کی عادت ہے کہ قرآن یا تو بہت بڑے گناہگاروں کا ذکر کرتا ہے جیسے کہ کافر یا بالکل نیک مسلمانوں کا ذکر کرتا ہے جیسے کہ صحابہ درمیانے طبقہ قرآن میں نہیں ہے قرآن جب برے لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے تو آپ دیکھیں سورہ قلم میں اللہ نے بیان کیا اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِين اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ برے لوگوں کا اللہ جب ذکر کرتے ہیں نا قرآن میں کہ برے کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات کہ ان پر جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں پرانے لوگوں کے پرانے افسانے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یہ برے لوگوں کے واقعات ہیں، کنجوس ہوتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے بلکہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو بھی بیوقوف سمجھتے ہیں. انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، قرآن کہتا ہے جب نیک لوگ اللہ کی راہ میں اور غریبوں اور مساکین پہ خرچ کرتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں تو ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی تم ایسی قوم کو کیوں کھلا رہے ہو کہ جن کو اللہ نے خود غریب بنایا ہے، اگر اللہ کی مخلوق پہ اتنا رحم ہے تو اللہ خود کیوں نہیں کھلا دیتا ان کو. تو کتنا بڑا اعتراض ہے کہ نہ تو خود نیکی کر رہے ہو اور جو کر رہا ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اس پہ اعتراضات کر رہے ہو. تو قرآن مجید میں جب ہم گناہگاروں کی باتیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں امید ہونے لگتی ہے کہ اتنے برے کم از کم ہم، بول لو بھائی، نہیں ہم کنجوس تو ہو سکتے ہیں مگر ایسا تو نہیں کہ کوئی نیکی کر رہا ہے تو اس کو بھی ہم کہیں کہ غلط کر رہا ہے. بہت اللہ نے کافروں کی جو صفات بیان کی نا ایسے ہیں، پیغمبروں کو قتل کرنا اور اس طرح کی چیزیں. تو جب ہم قرآن مجید میں جہنمیوں کی صفات کا مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس شخص کے بارے میں بتائیں جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے. فذالک الذی یدع الیتیم، یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو معاشرے میں کمزور نظر آئے نا اس پہ ظلم کرتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. خود تو کیا کر، ترغیب تو پہ تو پیسے خرچ نہیں ہوتے نا، خود کھلانا تو دور کی بات، ترغیب پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے، وہ بھی نہیں کر سکتا یہ. ولا یحض علی طعام المسکین، نماز اگر پڑھتا ہے، فویل للمصلین الذین هم علی عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون، اگر نماز پڑھتا بھی ہے تو خالص کسی کو دکھانے کے لیے، اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو نماز بھی نہیں پڑھے گا. تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتنے برے تو نہیں ہیں، جو پڑھنے والے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے پڑھ لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے. بعض دفعہ نماز میں دکھلاوا پیدا ہو سکتا ہے لیکن ریاکاری کا جو ہمارا معیار ہے اتنا اونچا نہیں ہے کہ خالصتاً دکھانے کے لیے پڑھیں. ایک ہوتا ہے عبادت کسی کو دکھانے کے لیے کرنا، ایک ہوتا ہے کرنا اللہ کے لیے مگر اس میں تھوڑا سا دکھلاوا شامل ہو جائے. یہ دونوں قسم کی ریا میں فرق ہے. ریا کسے کہتے ہیں؟ دکھلانے کو، دکھاوا کرنا. تو مسلمان کی جو عبادت ہے وہ ہوتی اللہ کے لیے ہے مگر تھوڑا سا شو بازی کا عنصر اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور جو منافق تھے، پکے کافر جو منافق نبی کے دور میں، ان کی عبادت ہوتی ہی دکھانے کے لیے تھی. اب جیسے کوئی قربانی کر رہا ہے، کر تو اللہ کے لیے رہا ہے، تھوڑا سا محلے پڑوس کے سامنے شو بازی کہ میں جب بچڑا لایا ہوں، پبلک بولے گی بھائی بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، 20 لاکھ کا جانور لایا، بھی غریب نہیں ہے. تو بعض لوگ جو ہے نا وہ جو شریع یعنی حدود سے واقف نہیں ہوتے، ہر شخص کو ریاکار کہہ دیتے ہیں، ہر شخص کو ریاکار. تو علماء کہتے ہیں کہ ریا کسی عبادت میں شامل ہونا ایک الگ چیز ہے، اور خالصتاً ریا کی بنیاد پہ کوئی کام کرنا ایک الگ چیز ہے. کس ریا کی بنیاد پہ جب کوئی کام کریں گے تو وہ مردود ہے، وہ بالکل بھی قبول نہیں ہے، لیکن کام اللہ کے لیے کیا اور اس میں دکھلاوا شامل ہو گیا تو وہ مکمل عمل مردود نہیں ہوگا، عمل قبول ہوگا لیکن جتنا شو بازی اس میں آئی ہے اتنا عمل ضائع ہوگا. تو خیر اللہ نے بڑے بڑے کافروں کا ذکر کیا قرآن مجید میں، تو ہم دیکھتے ہیں بھائی ہم تو ایسے نہیں ہیں. تو اس سے ہمیں یہ خوش فہمی ہونے لگتی ہے کہ ہم جنتی ہیں، لیکن اللہ جو اہل جنت کے اوصاف بیان کرتے ہیں وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے. بھی انہوں نے جیسے تلاوت کی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، انہیں یہ پتا ہے کہ یہ میری زمین نہیں ہے اور یہ جو کچھ میرے جسم میں طاقت ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیگ ملی ہوئی ہے، تو میں اتراؤں کیوں، تکبر کیوں کروں میں. یعنی ایک ایک جسم سے، جسم کی ایک ایک ادا سے تواضع اور انکساری جھلک رہی ہوتی ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جاہل لوگوں سے بحث مباحثہ نہیں کرتے، وقت برباد نہیں کرتے. جو آدمی جاہلوں سے بحث کرتا ہے نا، یہ اس کی علامت ہے، اسے شو مارنے کا شوق ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ سامنے والے نے ماننا نہیں ہے، مگر میں دلائل کی دنیا میں اپنا تھوڑا سا میں بحث میں حاوی آ جاؤں گا. تو کیا کرنا ہے بحث میں حاوی آ کے؟ کل مجھ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا کہ ایک صاحب مسجد حرام میں ہیں اور وہ مسجد حرام میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اپنی الگ نماز پڑھتے ہیں. یار میری ان سے بہت بحث ہوئی مگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو مفتی صاحب آپ کچھ بتائیے. میں نے کہا میرے پاس ایسے فالتو لوگوں کے لیے فالتو باتوں کا ٹائم نہیں ہے. جس آدمی کو حرم جیسی مقدس جگہ میں بھی جماعت کی نماز کی توفیق نہیں مل رہی اور امام حرم جیسی مقدس شخصیت کے پیچھے بھی نماز کی توفیق نہیں مل رہی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جتنے لاکھوں حاجی اور جتنے عمرہ کرنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں وہ سارے بیوقوف ہیں، میں جنت میں جاؤں گا، یہ سارے کیا کہاں جائیں گے. یہی مطلب ہوا نا کہ آپ جو چار آدمی مل کے الگ جماعت کرا رہے ہو، اس کا مطلب یہ چار جو وہ اسلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور یہ چار لاکھ جو ہیں یہ ان کا اپنا گڑا ہوا اسلام ہے. یہی پاگل اور بیوقوف ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ جماعت المسلمین والے تو اس قسم کی احمقانہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، باقی جماعت المسلمین کے علاوہ پہلی دفعہ میں نے اس قسم کا آدمی دیکھا کہ وہ بھی اس قسم کی احمقانہ باتیں کریں. ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہاں نماز نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا کہ جس کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہ آئے، اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس فالتو دماغ نہیں ہے، کیونکہ خام خواہ کی بحث مباحثے سے ضد، بغض، عداوت، نفرتیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں. اب آہستہ آہستہ ہم لوگ جو ہے نا جنتیوں کی فہرست سے نکلتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. چلو ممکن ہے کسی میں تواضع ہو، اگلے اسٹیپ پہ آگے مار کھا جائے گا وہ کہ بھائی جاہلوں کے منہ نہیں لگتے. آفس میں تو آپ نے دیکھو صبح شام بیکار قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، وقت ضائع کرنے میں مزہ بہت آتا ہے ہم لوگوں کو، اور اس سے نفرتوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور پھر یبیتون لربہم سجدوں وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. فرمایا راتوں کو جو یہ اٹھ کے ہمارے سامنے روتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کسی نے ان کو وظیفہ بتایا ہوا ہے کہ یہ کام کر لو رات کو اٹھ کے تو پھر شادی ہو جائے گی یا امتحان میں پاس ہو جاؤ گے یا یہ فلاں جادو جو تمہارے گھر میں ہوا ہوا یہ ٹل جائے گا، یہ نہیں، یا یہ کہ جاب لگ جائے گی نا. ان کو جو سب سے زیادہ فکر ستاتی ہے، سب سے زیادہ فکر کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا، میں جہنمی ہوں یا جنتی. تو اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں، وہ تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن جس آدمی کو امتحان میں پاس ہونے کی فکر ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت تیاری نہیں کرتا، اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ امتحان میں اس کے علاوہ کوئی اور سوال آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا جو پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں، ترقی والے، وہ پوری تیاری کر کے بھی امتحانی پرچہ آنے سے پہلے پہلے کانپتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا آئے گا، پتہ نہیں کیا آئے گا سوال میں، حالانکہ پوری کتاب رٹ لی ہے، یاد کر لی ہے، پھر بھی فکر ہے. جب تک وہ امتحان ایگزامینیشن ہال سے نکلتے نہیں ہیں، ان کے سر پہ ایک پہاڑ جیسا بوجھ ہوتا ہے. جو پڑھنے والے طلبہ ہیں دیکھیں ہوں گے مارکیٹ میں، آج کل ایسے طلبہ بہت ہی کم ملتے ہیں، شارٹ چل رہے ہیں ایسے، لیکن ہیں، چند ایک ہوتے ہیں ہر گلی محلے میں، ایک آدھ ہوتا ہے جس کو پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بننے کا شوق ہوتا ہے. آج کل بڑا آدمی بننے کا تو شوق ہے مگر پڑھ لکھ کے نہیں، ویسے ہی، کیونکہ اس کو پتا ہے ویسے بھی بن جاؤں گا میں، اس کو پتا ہے کہ ویسے بھی بن جاتے ہیں، تو اس لیے وہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے. لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پڑھے لکھے بغیر بڑا آدمی بن نہیں سکتے. جہاں تعلیم کا پنجاب میں دیکھا ہے کہ وہاں بورڈ جو ہے پنجاب کا بہت سختی ہے, وہاں پہ ایسے نقل نہیں ہوتی. تو ان میں پنجاب والوں میں ذرا تعلیم کا ریشو پڑھنے کا جو وہ ہے وہ زیادہ ہے, ان کو پتا ہے کہ اس کے بغیر پاس نہیں ہوتے. کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ جو پڑھے گا وہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے, ایک جو ممتحن ہے نا وہ خود لا لا کے رکھ دیتے ہیں کتابیں سامنے کے, 50 روپے دو, 100 روپے دو, یہ حل کرو. تو لیکن جو پڑھنے والے ان کے دماغ پہ ایک بوجھ ہوتا ہے, بوجھ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو جنتی لوگ ہیں وہ صرف فرائض و واجبات پہ اکتفا نہیں کرتے, انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی غلطی ہم سے نہ ہو رہی ہو کہ اس کے بارے میں سوال ہو جائے قیامت کے دن اور پکڑے جائیں. لہذا وہ رات کے حصے کو غنیمت سمجھ کے اللہ کے سامنے اٹھ کے روتے ہیں کہ اللہ جو کر سکتے تھا کر سکتا تھا کر لیا, لیکن جنت تیرے فضل سے ملے گی. مجھ میں کوئی کمی کوتاہی ہو معاف کر دے, میں مستحق نہ بھی ہوں بس مجھے بھیج دینا جنت میں, اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا, اگرچہ میں جہنم میں جانے کا مستحق ہی کیوں نہ ہوں لیکن تو اپنے فضل کا. یہ گریوی لگا رہے ہیں, گریوی سمجھ رہے بات کو, یہ اضافی لگا رہے ہیں. زیادہ راہ میں کچھ چیزیں اپنے پاس اضافی رکھی جاتی ہیں, سفر میں اضافی رکھی جاتی ہیں. آپ سفر میں جا رہے ہیں, اضافی پیسے رکھے جاتے ہیں. آپ کو صدر جانا ہے ٹیکسی یا بس میں, آپ کو مثال کے طور پر 500 روپے لگیں گے بالفرض, 250 جانے کے 250 آنے کے. آپ 1000 روپے رکھتے ہو جیب میں, بھائی راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, جیب کٹ بھی سکتی ہے, تو 500 روپے آپ نے موزے کے اندر بھی چھپا دیے, ٹھیک ہے نا. تو اضافی ہمیشہ جو بھی پرخطر جگہ ہوتی ہے وہاں جانے کے لیے کچھ اضافی سامان اختیار کرنا پڑتا ہے. یہ وہ شخص کرے گا جو محتاط ہو اور اسے مصیبت سے بچنے کا شوق ہو. تو جہنم سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے اور جنت سے بڑی اللہ نے کی کامیابی پیدا کی نہیں. ہم اگر اسلاف کے واقعات اٹھا کے دیکھیں, تابعین تبع تابعین کے واقعات, تو ایسا لگتا ہے کہ جنت میں جانے کا صرف انہی کو شوق تھا. ہماری زندگیاں پھیکی ہو گئی ہیں, پھیکی عبادتیں پھیکی ہیں, شوق نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کی علامت کیا ہے, یبیتون لربہم سجدا وقیاما, راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں, روتے ہیں اللہ کے سامنے. ربنا اور کیا ہے, یبیتون لربہم سجدا وقیاما, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما, جب خرچ کرتے ہیں اعتدال سے. ایسا نہیں ہے کہ ذرا ذرا سی تقریبات میں صرف شو بازی کرنے کے لیے, دولت کی نمائش کے لیے پیسہ اڑا دیا اور اگلے دن بیٹھے ہوئے ہیں ایسے. جو آدمی دنیا دار ہوتا ہے نا, اس کے پاس دولت اس لیے تاکہ لوگ مجھے دولت مند سمجھیں, تو وہ مختلف مواقع پر اپنی تجوریوں کے منہ کھولتا رہتا ہے, کھولتا رہتا ہے, حالانکہ اسے پتا ہے اس پیسے کی کتنی اہمیت ہے, اس پیسے سے میں کتنے مفید کام کر سکتا ہوں, اس پیسے سے میں کیسی جنت کما سکتا ہوں. یہ پیسہ اگر میں چپکے سے رشتہ داروں کو دے دوں, چپکے سے میں اپنے غریبوں کو اس میں سے کھلاؤں, ایک ایک کے بدلے میں اللہ کتنا نوازے گا. میں نے اپنی زندگی میں بعض بزرگ ایسے دیکھے ہیں جو دیکھنے میں بڑے کنجوس لگتے تھے مگر وہ سخاوت کے دریا تھے. آپ حیران ہوں گے پھر دیکھنے میں کیوں کنجوس لگتے تھے. ہمارے اکابر بہت سے ایسے گزرے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو ایسا لگے گا بہت ہی معاذ اللہ کنجوس ہیں یہ. کنجوس اس لیے کہ وہ پائی پائی کا حساب رکھتے تھے. عام طور پہ جو سخی آدمی ہے وہ پائی پائی کا حساب نہیں رکھتا, کہتے چلو ٹھیک ہے چلتا ہے. تو کنجوس لوگ کیا کرتے ہیں, ایک ایک روپیے کا چوننی اٹھنی کا بھی حساب رکھتے ہیں. تو بعض ہمارے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ نئے نئے رہتے تھے تھوڑے وقت کے لیے, وہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ بہت کنجوس ہیں, ایک ایک روپے کا حساب رکھتے ہیں, ادھر ادھر نہ ہو جائے. لیکن اصل میں وہ کنجوس نہیں تھے, وہ چاہتے تھے ہمارا ایک روپیہ بھی ادھر ادھر کہیں ضائع نہ ہو, کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ ہم نے آخرت بنانے میں استعمال کرنی ہے. تو یہ جو روپے بچا کے ہم ایسی جگہ خرچ کریں گے جہاں آخرت میں انویسٹمنٹ اچھی ہو سکے گی. دیکھو 1,00,000 روپے میں ایک بزنس ہو رہا ہے, اس میں آپ کو ماہانہ 5,000 روپے ملے گا. ایک بزنس 1,00,000 روپے کا وہ ہے جس میں آپ کو 20,000 روپے ملیں گے. ایک بزنس 1,00,000 روپے کا وہ ہے جس میں آپ کو 1,00,000 روپے ملیں گے. تو آپ اس 1,00,000 کو کیوں بچا رہے ہو, ضائع نہ ہو. اور کوئی اگر لے کے چلا جائے آپ سے کہ اس پہ میں آپ کو 5,000 دوں گا, آپ اس سے چھیننے کی کوشش کرو گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے اس 1,00,000 پہ مجھے 1,00,000 فلاں جگہ سے مل رہا ہے. تو اہل اللہ جو پیسہ بچاتے بھی ہیں وہ بچاتے ہیں خرچ کرنے کے لیے، یعنی وہ ایک جگہ سے بچا رہے ہوتے ہیں کہ ادھر زیادہ ثواب نہیں ہے، ادھر لگاؤ تو ادھر اس سے ڈبل ثواب. اب وہ اپنا پیسہ ایک آدمی سے نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، نکال بھائی نکال. وہ کہہ رہے تھے کیسے کنجوس ہیں، پانچ پانچ روپے کا حساب رکھ رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ وہ آپ سے لیں گے اور پھر ایسے آدمی کو خرچ کریں گے جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بخیل ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سخاوت کے دریا تھے، مگر حضرت حساب ایک ایک پائی کا رکھتے تھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس حضرت کے پانچ روپے رہ جائیں اور حضرت بھول جائیں اس کو، نکلواتے تھے اس سے، پانچ روپے نہیں چھوڑتے تھے. نئے آدمی سمجھے گا یہ بخیل ہیں، مگر کیا ہے کہ وہ پانچ روپے جب آ گئے پھر وہ گڈیاں نوٹوں کی حضرت کے سامنے ہوتی تھی میز کے اوپر، گڈیاں ایسے یوں اتنی اتنی اونچی گڈیاں ہوتی تھیں. فرماتے تھے کہ یہ میری ملکیت میں ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ملکیت میں آئے ہیں، یہ میں نے گنے نہیں ہیں کتنے ہیں. وہ اس لیے کہ ترغیب دینے کے لیے نا، بعض دفعہ ترغیب دینے کے لیے بتانا پڑتا ہے. اللہ نے تبھی تو کہا نا کہ چپکے سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور کھلے عام بھی خرچ کرو. چپکے سے خرچ میں اخلاص زیادہ ہے، کھلے عام خرچ میں کنجوسوں اور بخیلوں کو ترغیب ہوگی. زبان سے کہنے سے ترغیب اتنی نہیں ہوتی جتنی دکھا کے خرچ کرنے. لوگ کہیں گے دیکھو بھائی یہ کر رہے ہیں پھر بھی ماشاءاللہ زندہ ہے، پھر بھی کھا رہے ہیں. تو ایسے گڈی رکھی بھی ہوتی تھی. تو حضرت فرماتے تھے یہ ابھی میرے پاس تھوڑی دیر پہلے رقم آئی ہے، گنی نہیں ہے کتنی ہے، سب فی سبیل اللہ سب. تو اب اس ادا کو جس نے دیکھا ہو وہ جانتا ہے کہ کیسے سخی ہے. ہمارے حضرت کی یہ عجیب بات تھی کہ ہمارے حضرت نے تقریباً جو اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ ہے بے انتہا غربت میں گزارا، تو اس لیے مجبوری میں مدرسے سے تنخواہ لیا کرتے تھے. پہلے اندرون سندھ میں حضرت ایک مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے، وہاں سے تنخواہ لیتے، کیونکہ تنخواہ نہ لیتے تو پھر دنیا کا کاروبار کرنا پڑتا، کاروبار کرتے تو دین کی خدمت رہ جاتی. تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے، تنخواہ اسی نیت سے لیتے تھے کہ بھائی تاکہ میں دل جمی کے ساتھ دین کی خدمت کر سکوں، تنخواہ لیتے. دارالعلوم کرنگی گئے ہیں، وہاں حضرت نے 10 سال یا 20 سال صحیح ہے بخاری پڑھائی ہے، تو وہاں بھی حضرت تنخواہ لیا کرتے تھے. کیونکہ مولوی بیچارہ اگر تنخواہ لے کے کام نہیں کرے گا تو بیوی بچوں کو پالنے کے لیے اس کو جاب کرنی پڑے گی، ملازمت کرنی پڑے گی، تو وہ دین کا جو دل جمعی کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ کام نہیں ہو سکتا پھر. تو اس کے بعد جب حضرت کی زمینیں، حضرت کو جائیداد ملی اور زمینیں وغیرہ آئیں، تو پھر ہمارے حضرت نے کیا کیا، حضرت کا حلقہ بھی تھا، بہت سے لوگ حضرت کو ہدایہ بھی دیا کرتے تھے. ہمارے حضرت ہدیے کے معاملے میں بڑے کڑک تھے، یعنی جو ہدیہ دینے والا ہے وہ ڈرتا تھا، ڈرتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دیتے ہیں کسی کی، اور ان میں ایسا استغنا ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تم اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آخرت کو اپنی فکر بنا لے تو دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے، ناک رگڑتی ہوئی. تو ہمارے بہت سے اکابر کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے کہ وہ ہدیہ نہیں لے رہے، ناک رگڑتے ہوئی لوگ ان کو ہدیے دے رہے ہیں، ناک رگڑتے لے لیں، بڑے آپ کا احسان ہوگا. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ انہیں کوئی آیا اشرفیاں دی، یا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، مجھے ذہن سے نکل گیا، اشرفیاں دی ان کو، انہوں نے قبول نہیں کی. قبول نہ کرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اصولی طور پر تو شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی ہدیہ دے تو اس کو قبول کیا جائے، لیکن ہمارے اکابر بعض دفعہ ان اصولوں کی مخالفت کرتے تھے کسی دوسرے اصول کی وجہ سے. ایک تو اس لیے کہ ہمارے ہاں ہر چیز ایک پکی ڈھکی رسم بن جاتی ہے. اس زمانے میں دستور بن گیا تھا کہ جب بھی کسی بزرگ کی زیارت کے لیے جاؤ تو کچھ ہدیہ لے کے جاؤ. اس رواج کو ختم کرنا چاہتے تھے ہمارے اکابر، کیونکہ اس میں بعض دفعہ سامنے والا زیارت کے لیے جا رہا ہے اس کا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کو یہ ہوتا تھا کہ اگر میں خالی ہاتھ چلا گیا تو حضرت جی کیا کہیں گے کہ ایسا کنجوس ہے، اور حضرت نے کچھ نہیں کہا تو وہ جو حضرت کے مریدین بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ کیا کہیں گے کہ ایسا پکا مرید ہے مگر جب بھی آتا ہے شیخ کے پاس خالی ہاتھ آتا ہے. تو ہدیے کا تو مقصد محبت پیدا کرنا ہے نا، لیکن وہی ہدیہ اگر تاوان بن جائے، جرمانہ بن جائے، تو محبت کے بجائے نفرت. بعض مسجدوں کے امام کیا کرتے ہیں، ہاں بھائی چندہ، چلو ایک دفعہ غفار بھائی نے چندہ دے دیا، اگلی دفعہ پھر غفار بھائی آپ نے چندہ دیا تھا، پنکھا بھی لگانا ہے، تو تو غفار بھائی ممکن ہے اگلی دفعہ بھی جگا دیں، تیسری چوتھی دفعہ میں وہ نماز پڑھنا وہاں پہ چھوڑ دیں گے، بولیں گے یار جب بھی جاؤ میری جیب پہ ہی نظر ہوتی ہے ان کی. تو بعض دفعہ صراحتن کہنے سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک عرف بن جاتا ہے. جیسے آج کل لفافے چل رہے ہیں، بچے کی پیدائش ہوئی، بچے کو مبارکباد دینے جانا ہے تو کچھ نہ کچھ پیسے ہاتھ میں رکھنے پڑیں گے. یہ ہدیہ یا گفٹ نہیں ہے، یہ جرمانہ ہے کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، جرمانہ ہمیں دینا پڑے گا. میں نے دیکھا خواتین کو بالکل بھی خوش نہیں ہوتی اس پہ، مگر دے رہی ہوتی ہیں کہ بھائی دینا ہی دینا ہے. اور جیب کس کی کاٹی جاتی ہے؟ شوہر کی، اس سے لے لے کے دیے جا رہے ہیں. تو بہن کے آپ کے شوہر کو کہا جاتا ہے آپ کی بہن کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، آپ اپنی بہن کو کچھ دیں گے نہیں؟ وہی میری بہن کے ہاں ہوئی ہے تو کیوں مشورہ دے رہی ہے؟ نہیں جب میں جاؤں گی تو کچھ تو لفافے میں کچھ تو پکڑانا پڑے گا. تو بعض چیزیں ہوتی اصل میں حدی، یہ جو ولیمے میں ہوتا ہے، میں تو پہلے سمجھتا تھا یہ لوگ مذاق کرتے ہیں، کیونکہ پڑھا لکھا آدمی کب کہاں ایسے، یہ تو سب معاشرے میں اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، پڑھے لکھے لوگ ایسی جاہلانہ حرکت کہاں کریں گے؟ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ بھائی ولیمے میں دولہے کو پیسے دیے جاتے ہیں اور سب دیتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں باقاعدہ. میرا ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا کسی سے، میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، کیوں لکھیں گے رجسٹر میں بیٹھ کے؟ ہدیے بھلا کوئی ایسی چیز ہے کہ نام کے ساتھ سب کے لکھے جائیں؟ کہہ رہے نہیں لکھتے ہیں کیونکہ جب ان کی ہوگی تو پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کی. میں کہتا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میری بحث ہوتی تھی. مجھے جب پتا چلا، جب مسائل آئے، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ قرض ہے یا کیا ہے، حیران کیوں اچھا ہے سر، اتنے احمق اور پرلے درجے کے بیوقوف لوگ بھی پڑھے لکھے موجود ہیں دنیا میں. اتنی بڑی بڑی بیوقوفیاں اور حماقتیں ہو رہی ہیں کہ وہ لکھا جا رہا ہے 500 روپے اس نے دیے، 1000 اس نے دیے. اور پھر کسی نے بتایا کہ ولیمے پہ دولہے کا جتنا خرچہ ہو وہ آدھے سے زیادہ ریٹرن ہو جاتا ہے. یہ مجھے کیسے پتا چلا؟ تو یہ ایسے پتا چلا کہ ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کا ولیمہ تھا، تو ان کی ماں ذرا غریب تھی، وہ کہہ رہی تھی بھائی بڑا خرچہ آ رہا ہے، ولیمہ چھوڑو رہنے دو. تو پڑوسن ان کو سمجھا رہی تھی کہ کر لو، کوئی خرچہ نہیں ہے، جتنا ہوگا وہ لفافوں کی شکل میں مل جائے گا واپس، اس کی فکر نہ کرو. میں نے کہا لے بھائی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے اکابر کیا کرتے تھے کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، حالانکہ اس میں تو ہمارے اکابر کا فائدہ تھا نا، اگر لوگ لاتے ہیں تو پیسے تو آ رہے ہیں، تو لیکن ان میں اللہ پر توکل تھا، اعتماد تھا، وہ شریعت پہلے باقی چیزیں بعد میں. تو انہوں نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بعض دفعہ کسی مرید کا ہدیہ واپس کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ تاکہ اپنے آپ اپنے اوپر اس کو مسلط نہ کرو. ہم نے بھی اپنے شیخ کو دیکھا کہ ان کے پاس کوئی بہت قیمتی ہدیہ لے کر آیا، یورپ سے آئے تھے وہ، جب ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے اس کو قبول کیا، بولا یہ میرا ہو گیا اور اب ناراض نہیں ہونا، اب یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہو گیا. یہ بھی اس لیے کہ بھائی مسلط نہ کرو اپنے اوپر. جو خوشی سے ہدیہ ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے، اور جب پتا ہے کہ میں لندن سے آ رہا ہوں اپنے شیخ کی خدمت میں، شیخ کیا بولے گا، لندن سے آیا اور خالی ہاتھ آ گیا، تو پھر دل میں شوق ہو بھی تو وہ شوق خود بخود ختم ہو جاتا ہے. تو نہیں، پھر ہدیوں میں مصیبت آج کل یہ بھی ہے کہ کوئی کم درجے کا ہدیہ ہو تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا. بھائی محبت کا اظہار ہے، کچھ بھی کھلا سکتے ہو، چائے بھی پلا سکتے ہو. غریب آدمی کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میں اگر حضرت کی خدمت میں سیب لے گیا، حضرت کیا کہیں گے؟ ہے بھائی سنتے تو ایسے بیانات تھے اور حضرت حضرت کرتے رہتے تھے، سیب تو میں بھی تھیلے سے لے سکتا ہوں، آدھا کلو تم سیب لے کر آ گئے میرے لیے، آم لے کر آ گئے میرے لیے، پان لے کر آ گئے میرے لیے. حالانکہ ہدیہ تو ایک اظہار محبت ہے، 1 کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے، 5 روپے کا بھی ہو سکتا ہے. میں اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کو 5 روپے ہدیہ دیا کرتا تھا، نہیں یاری میرا خلو. حالانکہ حضرت ٹھیک ٹھاک مالدار تھے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت کے پاس بہت دولت تھی. حضرت کی گاڑی جس نے دیکھی ہوتی نا وہ سمجھ جاتا تھا کتنے دولت مند ہیں. کتنا دیتے، کیونکہ میری اوقات اتنی تھی، مجھے گھر سے جیب خرچی ملتی تھوڑا سا 5 روپے. حضرت بڑے خوش ہوتے تھے، اس کو قبول کرتے تھے، رکھتے تھے ماشاءاللہ ہدیہ دیا ہے بھائی، تو 5 روپے دیتا تھا، 5 روپے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں پتا تھا کہ سامنے والا اس سے بھی وہ اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اس پہ بھی محبت. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو اس بارے میں بڑے سخت تھے، کروڑوں کروڑوں روپے کے ہدیوں کو ایسے ٹھکراتے تھے اور 5-5 روپے کے ہدیوں کو قبول کرتے تھے، ایسے ٹھکراتے تھے کہ ان کے بارے میں تو حضرت مجذوب نے کہا نا کہ نہ لالچ دے سکی تجھ کو کبھی نہ لالچ دے سکی ہرگز تجھے سکوں کی جھنکاریں. سکوں کی جھنکاروں سے بھی آپ اپنے اصول نہیں تبدیل کرتے تھے. تیرے دستے توکل میں تھی استغنا کی تلواریں. توکل کا جو اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا تھا نا, اس میں غیر اللہ سے استغنا کی ایسی تلواریں تھیں کہ وہ سب کچھ کاٹ دیا کرتی تھی. بہت مستغنی تھے وہ. ان کا توکل اور غنا مشہور ہے, حالانکہ وہ بڑے مسکین اور غریب تھے. گھر میں بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں تھی. غریب آدمی کے لیے استغنا مشکل ہوتا ہے, مگر ایسا استغنا تھا کہ ایک انگریز افسر آیا تو کہاں کہاں بیٹھوں. انہوں نے کہا یہ مٹکا الٹا کر کے اس پہ بیٹھ جاؤ, مٹکا الٹا کرو اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. انگریز افسر تھا, وہ بیٹھ گیا اور بڑا خوش ہوا. ہمارے ہاں کا کوئی ہوتا تو کہتا یہ نیچ قسم کے, صوفہ بھی نہیں ہے ان کے گھر میں, اور مہمان کا یہ اکرام ہے کہ مٹکا الٹا کر کے اس کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے. لیکن گوروں میں بعض چیزیں اچھی بھی ہیں. گوروں میں ایک چیز اچھی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو آدمی دو نمبر نہیں ہے نا اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں, کہ جیسا اندر ویسا ہی باہر. آپ دیکھیں فوج میں جو آئی ایس ایس بی کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, آئی ایس ایس بی کا کمیشن آفیسر کے لیے, یہ پورا ٹیسٹ بنایا ہے انگریزوں نے. اس پورے ٹیسٹ میں انسان کے کریکٹر کو بہت اچھی طرح دیکھا جاتا ہے کہ بندہ دو نمبر نہ ہو. گورا یہ تو نہیں دیکھے گا نا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, روزہ رکھتا ہے کہ, اس کو اس سے تو کوئی غلط. کہتے ہیں آدمی کریکٹر کا غلط نہ, دو نمبر ہی نہ ہو, جو ہے سو ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, غریب آدمی ہے کچھ بھی نہیں, مہمان آ گئے تو بھائی چٹائی پہ بٹھا لو, بولو یہی ہے میری اوقات, بیٹھ جاؤ, بیٹھنا ہے بیٹھو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو یہاں سے, ٹھیک ہے. لیکن فوراً بھائی ادھر سے کرسی پکڑو, ادھر سے یہ پکڑو, قرضے لے کے صرف شو بازی کے لیے. استغنا کسے کہتے ہیں, کہ انسان اپنے آپ کو, یعنی انسان احساس کمتری کا شکار نہ ہو اور دوسرے کی جیب پہ نظر نہ رکھے. وہ کہے مجھے جو اللہ نے دیا یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے. استغنا کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے, مجھے جو اللہ نے دیا, مجھے کسی سے ضرورت نہیں, بہت کچھ دے دیا اللہ نے. چھوٹی سی حدیث سناتا ہوں پھر وہ واقعہ بتاؤں گا آپ کو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے, تو بہت گھروں کے چولہے بند ہو گئے تھے, جوان جوان موتیں ہو گئیں, کمانے والے ختم. لوگ آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, عرض کرتے یا رسول اللہ گھر میں مسائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تعاون کرتے صدقات و خیرات کے ذریعے. ابو سعید خدری 10 سال کے تھے اس وقت, یہ آئے, ان کے بھائی اور باپ شہید ہو چکے تھے, گھر میں کوئی مرد ہی نہیں بچا تھا, ایک 10 سالہ بچہ بچا تھا اور ساری عورتیں تھیں. ان کی ماں نے بھیجا کہ بھائی جاؤ, اور قتل بھی کس کے لیے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئے. آئے یا رسول اللہ گھر میں یہ حالات ہیں, اور سارے بھائی بھی شہید ہو گیا, ماں بھی باپ بھی شہید ہو گئے. یہ چونکہ توکل والے تھے, ان میں توکل زیادہ تھا, ان کو کچھ بھی نہیں دیا نبی نے, کیونکہ شریعت کے حکام نا ہر ایک کے لیے مختلف ہوتے ہیں. بھائی ان میں یہ اپنے آدمی ہیں, اعتماد اور اللہ پہ توکل بہت ہے. ان کو فرمایا مَن يستغنی یغنی اللہ, جو غنی بن کے رہنا چاہتا ہے, یعنی یہ ایسے چاہتا ہے کہ میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی مخلوق کے سامنے, اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی مخلوق کے سامنے پھیلنے نہیں دیتا, کبھی بھوکے نہیں مرو گے. مخلوق کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو کیا کہا کہ کس کے سامنے پھیلاؤ؟ تو یاد رکھو نبی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو بھی نبی نے پسند نہیں کیا, کہ بھائی میں رزاق تھوڑی ہوں, رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. کتنا, اور پھر کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ جس کے بھائی اور باپ آپ کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. ہم اگر ہوتے ہم کہتے ہیں ایک تو میرا پورا گھرانہ آپ کی دعوت پہ ختم ہو گیا, اور اب بجائے تعاون کرنے کے مزید حوصلے اور توکل کی ترغیبات دی جا رہی ہیں. کیسی بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے, کیسے الٹے الٹے خیالات آتے, کہ ایک تو ہمارا ہم نے سب کچھ قربان کر دیا اور دوسروں کو دیا جا رہا ہے اور اپنوں کو محروم کیا جا رہا ہے. اصل میں نبی اپنوں کو جو دے رہے تھے وہ دوسروں کو نہیں دیا, اپنوں کو دے رہے تھے, توکل کی تلوار ہاتھ میں پکڑا رہے تھے, اللہ پہ اعتماد, یہ ایسی نعمت دے رہے تھے جو آپ نے دوسروں کو نہیں دی. یہ خاص اپنے لوگوں کو دی جاتی ہے کہ بھائی جن کو میں دے رہا ہوں وہ اس لیول کے نہیں ہے, ان کا ایمان ایسا نہیں ہے, تمہارا بڑا ہوا ایمان ہے, تمہیں میں استغنا کی تلوار دے رہا ہوں, یہ تلوار لو, اس کے ذریعے اللہ تمہیں بہت کچھ غنیمت دے گا, اس تلوار کے ذریعے بہت کچھ دے گا اللہ تمہیں. تو کیا الفاظ کہے؟ مَن يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ، جو بے پروا بنتا ہے مخلوق سے، اس میں یہ بھی ہے کہ جو حرام نہیں کماتا، لات مار دیتا ہے حرام پہ کہ بھئی کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. مَن يَسْتَغْنِي، یہ بھی نہیں کہا کہ اے ابو سعید میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تُو اللہ پہ توکل کرنا، خطاب نہیں کیا، اصول بیان کیا تاکہ سمجھ جاؤ کہ اس اصول پہ اپنے آپ کو پورا اتارتے ہو یا نہیں اتارتے. اب تمہاری مرضی ہے، مانگو گے تو دے دوں گا، نہیں مانگو گے تو ٹھیک ہے. اصول یہ ہے مَن يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ، جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ اسے غنی بنا دیتا ہے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیتا ہے، اسے ساری زندگی کفالت کرے گا، کبھی ہاتھ نہیں پھیلانے دے گا اس کو. اور مَن يَتَوَكَّلْ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بس سمجھ گئے کہ مجھے کیا بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد پوری زندگی کہتے ہیں بڑے فاقے آئے حضرت ابو سعید خدری پہ، بڑے قسم پرسی کے حالات آئے، مگر یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ اگر گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور کوڑا گر جاتا تھا وہ بھی زمین پہ اتر کے خود اٹھایا کرتے تھے، وہ بھی کسی سے نہیں مانگتے تھے کہ مجھے اٹھا کے دے دو، اتنا اللہ پہ نظر رکھیے کہ مخلوق سے نہیں مانگ. تو لیکن پوری زندگی گزار دی نا، اور آخر عمر میں اللہ نے غنیمت دی، بہت دولت دی، اور دین کا بہت زیادہ کام لیا حضرت ابو سعید خدری سے، اتنا کام لیا کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ مکہ میں انہیں اب امید نہیں تھی کہ میں زندہ بچوں گا. تو جب نبی کو اطلاع ملی کہ بھائی دنیا سے بالکل جانے والے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے پہنچے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بس دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے افسوس اس پر ہے کہ جس مکہ کو میں نے اللہ کی خاطر چھوڑا تھا اسی مکہ میں موت واقع ہو رہی ہے، افسوس اس پر ہے. یعنی جب ایک وطن کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیا تو مدینہ میں موت واقع ہوتی تو یہ زیادہ اچھا تھا، اب میں اپنے وطن میں مر رہا ہوں حالانکہ اس کو میں اللہ کے لیے چھوڑ چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا پھر یہ بھی کہا کہ یار مال بہت تھا ان کے پاس، اللہ نے توکل کی برکت سے بہت مال دیا. یہ بھی عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہ رہا ہوں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارا نہیں، کم کرو کچھ، اپنے بچوں کے لیے چھوڑو. پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ دو تہائی مال. فرمایا نہیں، کم کرتے کرتے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک تہائی میں صدقہ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک تہائی کر دو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے. پھر فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو ایسے چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتی پھرے، اس سے بہتر ہے کہ کچھ اتنا مال چھوڑ دو تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری اولاد میں وہی توکل ہو جو تم میں ہے. دیکھو اپنی ذات کے لیے تو توکل کی ترغیب دی جا رہی ہے. اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ توکل آپ اپنی ذات کے لیے کریں، اپنے بیوی بچوں کو توکل کی بھیٹ نہ چڑھائیں. نہیں یار میرا خیال ہے، اب آپ نے چار مہینے تبلیغ میں لگا لیے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، بس چھوڑو، بس دین کے لیے لگ گئے آپ، سارے کاروبار بزنس چھوڑ کے سال کی جماعت میں نکل گئے، اللہ کھلانے والا ہے. آپ میں واقعی توکل بھی اتنا پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی بس ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھوکے رہ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ مرنے سے بچا لے گا انشاءاللہ. ایک وقت بھوکا رکھتا ہے، اگلے وقت ڈبل کھلا دیتا ہے. تو جو نبی تو فاقے کیے ہیں، تو اس بیوی بچوں کو کیوں، اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، جو پیچھے بیوی بچے ہیں ان میں اتنا توکل نہیں ہے، اور یہ اعلیٰ درجے کا توکل ہے، اللہ نے اس کا ہر ایک کو مکلف نہیں بنایا. اس لیے ان کے لیے پہلے پورا حساب کتاب کرو، پھر جو ہے آپ اپنی ذات کی حد تک. ایک توکل تو فرض اور واجب ہے، وہ توکل وہ ہے کہ حرام سے بچاؤ ان کو. اس میں اگر گھر والے کہتے ہیں نا کہ نہیں حرام لاؤ، یہ کرو وہ کرو، ہمیں پراٹھے چاہیے، انڈے چاہیے، نا 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 نا، یہ اس میں تو توکل کروانا فرض ہے کہ حلال کماؤں گا، اس میں جو مل گیا وہ کھانا پڑے گا بس، اور اس میں اللہ پہ توکل کرو، یہاں تو فرض ہے. لیکن ایک ہے اضافی توکل، یہ تو حضرت ابو سعید کو ترغیب دی جا رہی ہے، یہ اضافی. اگر یہ ناجائز ہوتا نا، نبی کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام ہوتا، تو آپ دوسرے صحابہ کو بھی فرماتے ہیں، لیکن آپ جانتے تھے کہ بھئی ہر ایک کا مقام اور مرتبے میں فرق ہوتا ہے. حضرت ابو بکر نے پورا مال لا کے صدقہ کیا، آپ نے قبول کیا. ایک اور ابھی آ رہے ہیں، پورا مال صدقہ کیا، نہ نہ نہ، فرمایا کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آؤ، پورا نہیں صدقہ کرو. تو ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ جس میں جتنا تگڑا توکل ہوگا اللہ کے ہاں رزق کے دروازے اس کے لیے اتنے ہی کھلیں گے، اور رزق ناک رگڑتا ہوا روزی جو ہے نا ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے اس کے پاس. تو حضرت ابو سعید نے فرمایا کتنی دولت دی اللہ نے، اب کہہ رہے اتنی دولت کا میں کیا یہ سارا صدقہ نہ، فرمائے نہیں اپنی اولاد کے لیے چھوڑو تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید کو کیا فرمایا کہ ابھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہیں موت دے گا نہیں، تم تو یہ سمجھ رہے ہو بستر مرگ پر ہوں. ینتفع بک قوم ویضر بک آخرون، اللہ تمہارے ذریعے سے بہت لوگوں کو ابھی نفع پہنچائے گا اور بہت سو کو نقصان پہنچائے گا تمہارے ذریعے، یعنی میدان جہاد میں ابھی تمہاری تلواریں چلیں گی اور کافروں کو نقصان ہوگا، ان کی سلطنتیں تباہ ہوں گی، اور علم کے ذریعے اللہ مسلمانوں کو تمہارے ذریعے فائدہ، اس میں آپ نے پیشگوئی کر دی کہ ابھی تمہاری موت واقع نہیں ہوگی. یہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے معجزات میں شمار کی گئی ہے کہ ان کو تو تیار تھے بھائی مر رہا ہوں میں، لیکن آپ نے بتایا، اور واقعی حضرت ابو سعید کو شفا ملی، اور ان کو شفا ملنے کا نتیجہ ہے کہ آج کتنی حدیثیں ہیں جن میں آتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، کیونکہ زندہ رہے بعد میں پھر انہوں نے تابعین میں احادیث بتائی، علم کی اشاعت کی، علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو میں اپنے اکابر کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر ہدیے کے معاملے میں بعض دفعہ سختی، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی تھے یا حضرت یعقوب رحمہ اللہ تھے، تو وہ کیا ہے کہ ایک آدمی بہت بڑی بہت زیادہ اشرفیاں لے کر آیا، اس نے ان کے سامنے رکھ دی، انہوں نے پیچھے کر دی، اب وہ پیچھے پڑ گیا، بھائی یہ قبول کیوں نہیں کر رہے. اس نے یہ کیا کہ جا کے نا حضرت کے جوتوں میں وہ اشرفیاں بھر دی. ٹھیک ہے، ایسا کہیں دیکھا دنیا میں آپ نے کوئی کسی کو پیسے دے رہا ہو اور وہ غریب بھی ہو، یا تو ہو نا کہ زرداری کو کوئی 100 روپے دے رہا ہے، زرداری کہ تیرے 100 روپے سے کیا آئے گا میرا، وہ کہ چل نکل یہاں سے، اشرفیاں سونے کی دی جا رہی ہوں اور وہ مستحق بھی ہوں غریب بھی ہوں، لیکن چونکہ وہ ان کے معیار پہ ان کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، اب وہ چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ ایک لوگوں نے ایک وہ بنا لیا، تو وہ کیا کر رہے جوتوں میں لا کے بھر دی. اب ہم جیسا کوئی ہوتا ہم کہتا ہم جیسا کوئی ہوتا نا ہم تو فوراً تاویل کرتے، بھئی جوتوں میں ڈال دی ہیں، اب میں اگر یہ یوں کر کے نکالوں گا پھینکوں گا تو رزق کی اور پیسوں کی توہین ہوگی اللہ کی نعمت کی، کیا خیال ہے، اور ایسے پھینک کے چلا جاؤں گا تو کوئی آ کے اٹھا لے گا، کوئی غلط آدمی بھی آ کے اٹھا سکتا ہے، اس سے وہ غلط جگہ بھی استعمال کر سکتا ہے، گناہ ملے گا، اب یہ مجھ پہ قبول کرنا فرض ہو گیا ہے. میں ہوتا تو میں تو یہ تاویل کرتا، بلکہ اس سے پہلے اتنی نوبت ہی نہ آتی کہ بھئی ایک دفعہ جب ہم نے منع کر دیا پھر بھی دے رہے تو لے لو رکھو نکلو پتلی گلی سے، بلکہ منع ہی کیوں کرے آدمی، ٹھیک ہے، منع ہی کیوں کرے، اتنی مشکل سے تو کہیں سے پیسے آئے ہیں، ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، رکھو پتلی گلی سے نکلو. تو کیسا استغنا بھر دیا انہوں نے، وہ جوتا الٹ دیا ایسے کر کے جیسے کوئی کچرا صاف کیا جاتا ہے نا، اور جوتا پہن کے چلے گئے. اب یہ اشکال نہیں کہ یہ اشرفیاں ضائع، بھائی ضائع ہوں گی، جس نے کی ہیں اس کو گناہ ملے گا، ہم نے تھوڑی کہا تھا یار. تو یہ ہمارے اکابر کا اللہ پہ اعتماد اور توکل تھا، اعتماد اور توکل. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کسی دعوت میں، تو ایک بہت بڑا سیٹھ آیا، اس نے اچھی خاصی رقم دی حضرت کو ہدیے کے طور پہ سب کے سامنے، حالانکہ ہدیے کا اصول یہ ہے کہ سب کے سامنے نہ دیا جائے، کیونکہ کسی کو بدگمانی بھی ہو سکتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن خیر اس نے سب کے سامنے دی، حضرت حکیم الامہ نے اسے قبول کر لیا، شکریہ آپ کا اللہ جزائے خیر دے، جیب میں رکھ لیے. ٹھیک ہے نا، جب دعوت ختم ہو گئی اس کو الگ سے تنہائی میں بلایا اور اسے واپس کر دیے، کہا دیکھو اس وقت میں نے سب کے سامنے لینے میں میری ذلت تھی تمہاری عزت تھی، میری ذلت یہ تھی کہ لوگ کیا کہتے ہیں جب کوئی مولوی صاحب بڑی محفل میں لوگوں سے ہدیے قبول کر رہے ہوں، تو لوگ کیا کہتے ہیں بھائی یہ تو سالے چلتے ہی کس پر ہیں، ہدیوں پہ چلتے ہیں، اسی لیے کوئی دنیا کا کام نہیں کرتے، ان کو تو تحفے نذرانے آتے رہتے ہیں نا، تو میری بے عزتی تھی جو میں نے برداشت میں نے قبول کر لی، کیونکہ اگر میں مسترد کر دیتا تو تمہاری بے عزتی ہو جاتی. بھائی بھری محفل میں آپ کو کوئی ہدیہ دے اور آپ بھری محفل میں انکار کر دیں تو اس کا بیچارے کا کتنا سا منہ بن جائے گا، آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا میرا خیال، کیسا بیچارے کا منہ بن جائے گا نا، اور وہ ہو بھی سیٹھ، لوگ کہیں گے ابے تیرا ہدیہ قبول نہیں کیا، تو کہا کہ تمہاری عزت تھی قبول کرنے میں، اس لیے میں نے تمہاری عزت کی لاج رکھ کے اپنی بے عزتی کروا لی ہے، لیکن میری نیت یہ تھی کہ میں تمہیں واپس کروں گا، اب میں چپکے سے دے رہا ہوں، کسی کو پتا نہیں ہے کہ میں نے تمہارا ہدیہ واپس، اور اس میں میرا نقصان ہے تمہارا فائدہ ہے، اس لیے یہ اخلاص سے واپسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جتنے اخلاص سے تم نے ہدیہ دیا تھا اس سے زیادہ اخلاص کے ساتھ یہ ہدیہ واپس ہو رہا ہے. وہ کیوں واپس کیا، ان کے ذہن میں کوئی حکمت ہوگی؟ سیٹھوں سے ہدیہ لینے میں تو بڑا ڈر بھی ہوتا ہے نا، کہ یہ جو بعض مالدار لوگ ہدیہ دیتے ہیں تو پھر اپنی مطلب کی باتیں بھی کہلواتے ہیں کہ میں نے تمہیں 1,00,000 روپے دیے تم میرے خلاف بیان کر رہے ہو، ٹھیک ہے، میرے خلاف باتیں کر رہے ہو، تو یہ پھر یہ بھی ہوتا ہے، وہ کوئی وجہ ہوتی. اصول تو یہی ہے کہ ہدیہ دیا جائے تو اسے قبول کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ہمارے اکابر کا یہ طرز بھی رہا ہے، بعض دفعہ اس وجہ سے بھی ہدیہ مسترد کیا جاتا تھا کہ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کے کوئی، یہ میں صرف مولانا حضرات کی باتیں نہیں بتا رہا، اصول ہے شریعت کا، یہ آپ پر بھی اپلائی ہوتا ہے. آپ کو اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے تو اس کا بھی یہی اصول ہے. بچے کی ولادت ہو نا، لوگ 500-500 روپے لا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ لا رہے ہیں تو واپس کر دو، بولے نہیں چاہیے. میں نے جب ایک دفعہ شادی کی تو اس میں میں نے یہ جو ہے نا، جس کو بھی دعوت دی اس پہ یہ ان کو کہہ دیا کہ لفافہ لانے کی اجازت نہیں ہے، یہ باقاعدہ کہلوایا ہے لفافہ لانے کی اجازت، یہ نہیں کہ لفافہ نہ لائیں، اجازت نہیں ہے لانے کی، ہم اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں ولیمہ، کسی کو اجازت نہیں ہے. تو 200 یا 300 افراد تھے، تو ان میں دو بڑے بوڑھے تھے جو لے کر آئے تھے لفافہ، بڑے بوڑھے تھے، باقی کوئی بھی نہیں لے کر آیا. کتنی جلدی سے انہوں نے بات کو قبول کر لیا نا، ورنہ تو ہوتا ہی ہے کہ بھائی نہیں نہیں ہم تو لائیں گے، نہیں ہم تو لائیں گے. اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی دل سے لانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ منع کرو تو ہم رکیں نا، آپ تو منع ہی نہیں کر رہے تو پھر لے کر آئیں گے. تو دو بوڑھے تھے وہ لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب سے ہماری بڑی اچھی دوستی ہے، اتنا تو بیٹا آپ ہمارے بچوں کی طرح ہو، ٹھیک ہے نا، آپ ہمارے بچوں کی طرح ہو. تو میں نے کہا یہ بوڑھے بھی ہیں اور ہم ان کے واقعی بچوں کی طرح بھی ہیں. تو وہ دو بوڑھوں نے بس دو لفافے 500-500 روپے کے دیے تھے، 1,000 روپے ابھی تک یاد ہے مجھے، حالانکہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے، سب سے پرانی والی شادی کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس وقت ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو جو ہے تو اس کے بعد بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 500 بھی کسی نے دی ہوں. تو آپ ذرا مضبوطی دکھائیں، نہ لالچ کریں لوگوں کی جیبوں، رزق جو عزت کے ساتھ آتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، استغنا ہوتا ہے، اور جو لالچ اور کنجوسی کے ساتھ جو رزق آتا ہے وہ اچھی روزی نہیں ہوتی. میں جلدی سے ایک اور واقعہ سنا کے پھر اپنے اصل موضوع کو سمیٹتا ہوں. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے ہدیہ مسترد کرنے کی کہ ہدیہ لینے والے کے دل میں بعض دفعہ لالچ آ جاتی ہے، لینے والے وہ بھی تو انسان ہے نا، اور پیسوں سے کام بہت ہوتے ہیں، اور ہدیہ ایسی چیز ہے بیٹھے بیٹھے آدمی کے پاس فری پھوکٹ کی چیز جسے کہتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں کیا پیسے آ گئے. تو اس کا اچھا یہ پیسوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہدیوں کے لین دین میں جو سب سے اچھا ہدیہ ہے نا وہ پیسے کا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، بہت مہنگی چیز خرید کے کسی کو ہدیہ دے دیتے ہیں جو اس کے کام کی نہیں ہوتی. پیسوں کا ہدیہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ پیسہ ایسی چیز ہے جو آدمی جس کو پیسہ ملے گا وہ اپنی جس چیز میں چاہے استعمال کر لے. البتہ بعض دفعہ کسی کو ہدیہ کسی شے کی شکل میں اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اس کے پاس یہ یادگار رہے. ہدیہ کا تو مقصد ہے محبت بڑھانا نا، تو وہ یادگار رہے گی تو وہ دیکھ دیکھ کے اس کو یاد آتا رہے گا یہ فلاں نے دیا تھا، تو اس کے دل میں محبت اس باقی رہنے والی چیز کی وجہ سے قائم رہتی ہے. تو یہ حکمت اگر ہے تو پھر چیز کی شکل میں دے سکتے ہیں. تو بعض دفعہ کیوں مسترد کیا جاتا ہے، لینے والے کے دل میں لالچ. وہ کیسے ہے، اس پر ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مال کسی لالچ کے بغیر آئے، حدیث کا مفہوم ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اور جب یہ لالچ کے ساتھ آتا ہے نا، آپ کو کسی سے امید ہو، تما ہو کہ یار وہ آ رہا ہے اور جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے لیے لفافہ نکالے گا اور رال ٹپکنا شروع ہو جائے، اور اس نے خالی ہاتھ نکالا، اب آپ کو ایک دھچکا لگا، یہ کیا ہو گیا. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی نظر دوسرے کی جیبوں پر ہے. تو اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے اور وہ لفافہ نکالے تو آپ کو چاہیے کہ اس کا لفافہ اسے واپس کر دو اپنی اصلاح کے لیے، تاکہ لوگوں سے طمع اور امیدیں ختم ہو جائیں. نہیں یاری بات سمجھ، یہ بڑا دل گردے کا کام ہے، اپنے دل کی حفاظت. یہ سب سے قیمتی دولت ہے کہ آپ کا دل بے غبار ہو، لالچ نہ اس میں. پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، دل بہت بڑی نعمت ہے. دل اور ایک دفعہ لالچ پیدا ہو گئی نا، اس کا نقصان کیا ہے؟ بے سکونی. بے سکونی سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ بے سکونی. ہر وقت لالچ میں ہی رہے گا، وہ کیوں نہیں دے رہا، یہ کیوں نہیں دے رہا، تھچ کے غم. مخلوق سے مستغنی ہو گئے، نظر ہٹا لی، پھر فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں. پھر اگر کوئی نعمت مل گئی تو خوشی ہوگی، نہیں ملی تو کوئی غم نہیں ہوگا. تو بعض دفعہ ایسا بھی. اس پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک شاگرد تھا. پہلے زمانے میں تو مدرسوں میں بڑے فاقے ہوا کرتے تھے، بڑی قسم پرسی میں زندگی گزاری ہے ہمارے اکابر نے. تو وہ بزرگ جو تھے نا، شاگرد نے دیکھا کہ میرے استاذ بہت دنوں سے فاقے میں ہیں، بہت مشکل سے ان کو کچھ کھانے کو ملتا ہے، اور استاذ کی طبیعت میں استغنا ہے، یہ ذکر بھی نہیں کرتے. لیکن ایک دن استاذ نے ذکر کر دیا اپنے شاگرد کے سامنے، اس نیت سے نہیں کہ تم کچھ لے کر آؤ، بس ویسے ہی برداشت نہیں کر پائے کہ بھائی فاقے چل رہے ہیں. یہ دل میں نیت نہیں تھی کہ یہ کچھ کرے میرے لیے. تو شاگرد گھر گیا اور اپنے گھر سے اپنے استاذ کے لیے کھانا لے کر آیا. استاذ نے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا. استاذ نے شاگرد نے پوچھا کیوں قبول نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا جب تم گھر گئے تھے، کھانا لینے نہیں گئے تھے، کام سے گئے تھے، لیکن میرے دل میں لالچ آئی تھی کہ یہ کچھ لے کر آئے گا میرے لیے، یہ کچھ لے کر آئے گا، اور لڈو پھوٹنا شروع ہو گئے تھے. اور یہ جو تما اور لالچ پیدا ہو گئی، اس کا علاج کر رہا ہوں، یہ نہیں کھاؤں گا میں، لے جاؤ اس. وہ بھی تھا ذہین، وہ کیا تھا؟ طالب علم. اور واقعی ہدیہ دینے کی نیت تھی اس کی. ہم ہوتے ہم کہتے چلو نیت کا ثواب بھی مل گیا، روٹی بھی بچ گئی، ٹھیک ہے واپس جاؤ کھاؤ. کیونکہ اس وقت کھانا ایک بڑی نعمت تھی. آج کل تو اتنا ہو گیا نا کہ آپ کھانا کوئی نہ بھی کھائے تو آپ کا کوئی نقصان تھوڑی ہے. کھانا اتنا سستا ہو گیا ہے، تنخواہیں آمدنیں ایسی ہیں. وہ کھانا ایک وقت کا ہی بڑی نعمت ہوتی تھی. وہ شاگرد تھا ذہین، وہ واپس لے گیا کھانا، اور پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ لے کے آ گیا. کہا اب تو لالچ نہیں تھی نا، اب تو آپ نا امید تھے. انہوں نے کہا ہاں نا امید تھا. انہوں نے کہا بھی اللہ کی نعمت ہے، اب کھائیں. اور یاد رکھو ایسے موقع پہ بھی ٹھکرا دینا، پھر یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، پھر یہ تکبر ہے، پھر یہ کہنا کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے کیوں کھلا رہا ہے، یہ پھر تکبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. بھائی تمہارے دل میں لالچ بھی نہیں تھی، اب اگر کسی نے محبت میں تمہیں کوئی ہدیہ دے دیا پھر قبول نہیں کرو گے، پھر اللہ کو اس پہ غضب آتا ہے کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیمپئن سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اتنا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. یہ تکبر اور استغنا، علماء کہتے ہیں دیکھنے میں بالکل ایک جیسی چیزیں ہیں، بالکل ایک جیسی چیزیں، مگر ان میں حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق. تو ہمارے بہت سے اکابر جو بہت زیادہ ہدایا وصول کر لیا کرتے تھے، لوگ ان کی اس عادت کو دیکھ کے سمجھتے تھے کہ ان میں لالچ ہے، کہ جو بھی آگے لفافہ دے رہا ہے یہ قبول کر رہے ہیں. وہ اس لیے قبول کرتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے دل میں لالچ نہیں ہے، اور دینے والا بھی مخلص ہے. اب اگر ہم نے قبول نہ کیا تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری یا تکبر نہ ہو، اس نیت سے پھر وہ قبول کرتے تھے. لیکن جو پست ذہن والے لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے تھے کہ یار ان کے اتنے لفافے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ کسی کو منع بھی نہیں کرتے، قبول بھی کر لیتے ہیں. اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے ہمارے بعض اکابر ایسے گزرے ہیں کہ ان کے منہ پہ جب ان کی تعریف کی جائے تو وہ خوش ہوتے تھے، حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے اس کے منہ پہ خاک پھینک دو. اور اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ ایک بری عادت ہے. لیکن بعض لوگ تقوی کے ایسے معیار تک پہنچ جاتے ہیں کہ نیچے والا آدمی جو ہے نا وہ اس کے تقوی اس کی پکڑائی میں نہیں آ رہا ہوتا، سمجھ رہے؟ یعنی وہ ایسے مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ آدمی اس کے مقام کو سمجھ نہیں پاتا. ہمارے حضرت بھی ایسے تھے کہ ان کے سامنے، حضرت کے سامنے جب کوئی حضرت کی تعریف کرتا تو حضرت بہت خوش ہوتے اور بتایا کرتے تھے کہ میں بہت خوش ہو رہا ہوں اس کی تعریف، اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کے. نہیں یاری میرا خیال ہے. حالانکہ اگر کوئی دیکھو دو نمبر ہوتا ہے نا تو وہ اوپر اوپر سے تو بڑا، یعنی اندر سے تو بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، اوپر اوپر سے کیا کہتا ہے، نہیں یار میں تواضع خاک سار، میں کہاں ایسا. لیکن ہمارے حضرت کے منہ پہ جب کوئی حضرت کی تعریف کرتا تو حضرت خوش بھی ہوتے تھے اور بتاتے تھے. کئی دفعہ میں نے سنا، حضرت فرماتے ہیں جب کوئی میری تعریف میرے منہ پہ کرتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں جب میں خود شو مارتا ہوں اپنی تعریفیں کرتا ہوں تو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اب کوئی نیا آدمی اگر آئے گا نا وہ کہے گا یہ کیسے بزرگ ہیں بھائی. لیکن جو حضرت کی صحبت میں رہا ہو، وہ جانتا تھا کہ یہ تقوی اور للہیت کے ایسے معیار پر ہیں کہ ان کا یہی بزرگی ہے، یہی تقوی ہے، یہی صاف گوئی ہے جو ان کو ممتاز کر رہی ہے. پھر حضرت اس کی وجہ بیان کرتے تھے کہ اللہ نے مجھ میں جو بھی خوبی رکھی ہے وہ میں اپنا کمال سمجھتا نہیں ہوں، اللہ کی بھیک سمجھتا ہوں. وہ کیا سمجھتا ہوں؟ اللہ کی دین ہے، بھیک ہے جو اس نے مجھے دی ہے. میرا کیا ہے؟ ہم تو پانی کا ایک قطرہ تھے، گاؤں دیہات میں پیدا ہوئے. کتنے لوگ ہمارے ساتھ کے گمراہ ہو گئے، اللہ نے ہمیں مدرسوں میں ڈال دیا، بزرگوں کی صحبت نصیب کر دی، اور یہ ذہانت، یہ عقل سب اسی کی دین ہے. دو منٹ میں اگر وہ اپنی نظر ایک سیکنڈ کے لیے ہٹا لے تو کیا اوقات ہے ہماری. تو فرماتے تھے کہ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو میں اپنی تعریف نہیں سمجھتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، نمایاں کر رہا ہے. تو دل میں اللہ کے شکر کا جذبہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اللہ سے تعلق اور مضبوط ہوتا ہے، اللہ سے تعلق میں کمی نہیں آتی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. دیکھو ہمارے سامنے جب کوئی ہماری تعریف کرے گا تو اللہ سے ذہن ہٹ کے ہمارا مخلوق کی طرف ذہن جاتا ہے، مخلوق کو راضی کرنے کی فکر، تاکہ یہ اور ہماری تعریفیں کیا کریں. لیکن بعض بزرگ ایسے ہیں ان کی تعریف ہوگی تو ان کے دل میں اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنے انعامات کیے ہیں. تو اللہ کی محبت ان سے بڑھتی ہے، اور مخلوق سے استغنا اور اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے. لیکن یہ ہر آدمی کا تقویٰ نہیں ہوتا، یہ اونچے لوگوں کا کام ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے دیکھو، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی بچہ رو رہا ہے تو آپ کی نماز میں توجہ بڑھتی ہے، خشوع و خضوع میں کمی آتی ہے. لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں گھر میں تہجد پڑھتا ہوں، بچے جب پہلے جب بچے چھوٹے تھے رو رہے ہوتے تھے تو مجھے نماز میں اور لطف آتا تھا. بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو سمجھانا بھائی. حضرت نے ہمیں سمجھایا، ہماری سمجھ میں آ گیا، مگر آپ لوگ کو سمجھانا، سمجھا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے کہ جب بچہ روتا ہے یا ہنستا ہے یا کوئی بھی شرارت کرتا ہے تو بچہ کس نے دی ہے وہ نعمت؟ اللہ نے دی ہے نا. گھر میں تو رونق ہوتی ہے نا بچوں سے، بچوں کی شرارتوں سے، اور دل جب باغ باغ ہوتا ہے نا ان بچوں کی نماز میں، جب ان بچوں کی طرف توجہ جاتی ہے تو وہ توجہ اللہ کی طرف، توجہ میں اللہ کی طرف مزید توجہ کا ذریعہ بن جاتی ہے. بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں نا، ایسے اچھلتے ہیں، نماز آ کے پڑھیں گے، یوں انگلی اٹھا رہے ہیں، سلام پھیر رہے ہیں. تو ایک عام درجے کے انسان تو اس طرف متوجہ ہوگا، اللہ کی طرف توجہ کم ہوگی. لیکن جو اللہ سے جس کا تعلق بہت قوی ہو وہ کیا کہے گا، یہ نعمت کس کی ہے؟ اللہ کی. کیا اللہ تیرا فضل ہے، اور اللہ کی محبت کے جذبات بڑھتے ہیں. اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے، حضرت ایک شعر سنایا کرتے تھے. وہ شعر مجھے یاد نہیں، اگر وہ یاد ہوتا تو پھر اس کو مزہ زیادہ آتا وہ بات سمجھنے میں. فرماتے تھے کہ اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شرابی ہوتے ہیں نا، شرابی، ان کو جب شراب کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے جبکہ ان کو شراب کی پیاس بھی لگی ہو، تو یہ شاعری میں شراب کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں کہ بعض شرابی تو ایسے ہوتے ہیں جب ان کو شراب کا پیالہ پیش کیا جائے تو وہ شراب پی کے مست ہو جاتے ہیں، پیالہ پیش کرنے والے کی طرف توجہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو شراب چاہیے، تو شراب سے ان کو محبت ہے. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کو جب شراب پیش کی جاتی ہے تو ان کو شراب میں پیش کرنے والے کا عکس نظر آتا ہے. شراب بھی ریلیکس کرتی ہے نا، یعنی اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے اس میں، یا پانی کوئی پیش کرے نا تو اس میں عکس نظر آتا ہے. وہ کہتے تھے کہ ان کو کیا ہوتا ہے، اس شراب میں جو پیش کرنے والا ہے اس شراب کو، اس پیش کرنے والے کا عکس نظر آتا ہے، تو وہ شراب کی نعمت کو بھول کے پیش کرنے والے کو کہ بھئی یہ ایسی چیز مجھے پلا رہا ہے، تو جو پلائی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ نہیں، پلانے والے کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں، وہ اس کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں کہ جو ایسی مزے کی چیز. یہ تشبیہ ہے، ورنہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے. شاعری میں تو سب چیزیں چلتی ہیں نا بھائی، شاعری میں تو سمجھانے کے لیے، کیونکہ شرابی کو شراب سے محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی محبت کو بھی شراب سے تعبیر کیا جاتا ہے شعر و شاعری میں. ورنہ اگر آپ کہیں کہ شراب نہیں بلکہ پانی سے، تو پھر وہ شاعری کا مزہ نہیں آئے گا. تو وہ شراب سے اس لیے تاکہ سمجھانے کے لیے. تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ شراب سے اتنا لگاؤ نہیں ہوتا، جو پیش کرنے والا ہے اس سے لگاؤ. دیکھو کوئی بھوکا ہو، اسے کھانا نہ ملے، اور ایسے موقع پہ کوئی روٹیاں لا کے رکھ دے، تو جو آدمی لالچی ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا رکھی کس نے، کہہ رہے پہلے کھا لو، پیٹ بھر کے ڈکار لو، اس کے بعد سو جاؤ، پھر اٹھ کے دیکھو، پھر تحقیق کرو کون ہے بندہ جو لا کے رکھا ہے، مل جائے تو شکریہ ادا کرو، نہیں ملے تو چل بھائی نکل. لیکن جو غیرت مند ہوگا، شدید بھوک لگ رہی ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور کوئی آپ کے لیے کھانا لا کے رکھ کے چلا گیا, آپ کہو گے پہلے بندہ بتاؤ کون لے کر آئے, کھاؤں گا بعد میں. میں کیا خیال ہے بھائی, غیرت اگر ہوگی, بھائی جس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا اس کو لے کر تو آؤ, پہلے کون, پہلے میں اس کے ہاتھ چوموں گا, ہاتھ پہلے چوموں گا, کھانا بعد میں کھاؤں گا میں. یہی حالت ہے کہ جو عہد اللہ ہے, نماز میں جب ان کو اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں تو نعمت دینے والے کے ہاتھ چومنے کا دل پہلے کرتا ہے, وہ اور لمبا سجدہ کر دیتے ہیں, اور لمبا رکوع کر دیتے ہیں, اور نعمت کی طرف توجہ بعد میں جاتی ہے. اور ہماری حالت کیا ہے, جیسے ہی نماز کے دوران بریانی کی خوشبو آئی تو اب یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ ہمارے لیے کیا کیا کھلانے کا انتظام کر رہا ہے, تو خوشی میں سجدہ اور لمبا کر دو, ٹھیک ہے نہیں, اب شارٹ کٹ مارو, پہلے تو رونا دھونا نماز میں لگا ہوا تھا, جیسی کباب کی خوشبو آئی چل بھائی جلدی سے سلام پھیرو نکلو پتلی گلی سے. تو یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ وہ کیفیات ہیں جو اہل اللہ میں اور ہمارے میں. میں ایک پہلے بھی ایک واقعہ میں نے سنایا, کئی دفعہ سنا چکا ہوں, اسی موضوع سے مناسبت کا ہے, تو موضوع کی مناسبت کا واقعہ تو دوبارہ سنا دیتا ہوں. ایک بہت بڑے تابعی تھے, ان کی جب شادی ہوئی تو جیسے ہی دلہن کے کمرے میں گئے ہیں تو بڑا سجا ہوا کمرہ اور خوبصورت دلہن سجی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے, تو گئے دلہن کے پاس. اگلے دن جب صبح ہوئی ہے تو وہ جو دلہن کے بھائی تھے وہ بھی بڑے تابعی تھے اپنے وقت کے, بڑے بزرگ تھے, وہ اپنے بہنوئی سے اور بہن سے ملاقات کے لیے آئے. تو انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ بھائی تمہیں یہ تمہارے جو شوہر ہیں یہ کیسے لگے. ہوتا ہے نا کہ بھائی رشتہ ہوا ہے تو اب پوچھتے ہیں, بھائی دوست احباب پوچھتے ہیں, دوست دلہن کے بارے میں پوچھتے ہیں, ہاں بھائی بیوی سمجھ میں آئی, پسند آئی, یا پہلی رات ہی میں پھٹے بازی تو نہیں ہو گئی, ٹھیک ہے نا, ایسا بھی ہوتا ہے پہلی رات میں ہی طلاق ہو جاتی ہے. تو وہ اپنی بہن سے پوچھ رہے ہیں, ہاں بھائی بہنوئی کیسے لگے, کوئی بات چیت ہوئی ان سے, گپ شپ ہوئی. تو انہوں نے کہا کوئی بات چیت نہیں, وہ فجر کی نماز پڑھ کے آ گئے تھے, پوری رات بیٹھ کے انہوں نے گپ شپ لگائی ہوگی. تو وہ فجر پڑھ کے آ گئے, پوچھا اپنی بہن سے, بزرگ تھے, کہ بھائی یہ تمہیں تمہارے شوہر کیسے لگے. انہوں نے کہا کہ پوری رات یہ عبادت کرتے رہے ہیں, اب تک ہم دونوں کو بات چیت کا موقع نہیں ملا. یہ کمرے میں داخل ہوئے, وضو کیا, مصلی بچھایا, نماز پڑھنے لگے. کافی دیر تو میں نے ان کا انتظار کیا, جب دیکھا میاں صاحب توجہ ہی نہیں دے رہے, ہم نے بھی وضو کیا, مصلی بچھایا, ہم نے کہا چلو ٹھیک. وہ بھی اس زمانے کی خاتون تھیں, ورنہ اس زمانے کی ہوتی فوراً 15 پہ فون کر کے پولیس کو بلا لیتی کہ میرے سارے پیسے ضائع ہو گئے, ساری ٹینشن, بندہ سائیکی ہے, بندہ نفسیاتی ہے, یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. چاہے وہ اب ساری زندگی ٹھیک رہے لیکن فرسٹ امپریشن از دی بیسٹ امپریشن, ہے نا, کہ پہلا امپریشن ہی غلط پڑا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے جہاں دیکھا یہ پڑھ رہے ہیں, تو ہم نے کہا چلو ہم بھی شروع کر دیں. تو وہ پریشان ہوئے کہ یار یہ دلہن تو دلہن ہوتی ہے, بہرحال عبادت کے لیے وہ ساری زندگی پڑی بھی آج ہی کرنی تھی, اور اگر اتنے ہی عبادت گزار ہو تو پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو انہوں نے اپنے بہنوئی سے پوچھا, ہاں بھائی کیا بات ہے, آپ دلہن کے پاس گئے نہیں رات بھر اور آپ نے نماز ہی پڑھتے رہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہوا یہ, دیکھو کنوارا آدمی جس نے عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاری ہو اس کے لیے دلہن کی نعمت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. آج کل حرام خوری اتنی ہو رہی ہے نکاح سے پہلے کہ بیوی کی نعمت بھی اب نعمت نہیں رہتی. جو حرام سے بچتا ہے نا اللہ اس کو حلال میں بے پناہ لذت عطا فرماتے ہیں. تو جو کنوارے ہیں نا, نظر کی حفاظت کرتے ہیں, برائیوں سے بچتے ہیں, وہ شادی کے دن گن گن کے گزارتے ہیں کہ اب ایک مہینہ رہ گیا, اب 15 رہ, ایسے خوش ہوتے ہیں. اور انٹرنیٹ پہ جس نے بےہودہ گندی چیزیں دیکھنے کا عادی ہو اس سے اللہ تعالی لذت چھین لیتے ہیں حلال کی. تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں جب بیوی کے کمرے میں گیا, دلہن کے کمرے میں گیا, ظاہر ہے پہلی دفعہ بےچارے کنوارے تھے, تو کمرہ بھی سجا ہوا, دلہن بھی خوبصورت اور سجی ہوئی. کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ جنت میں اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے جب جنت کو سجایا ہوگا, جب یہ ایسا خوشنما منظر ہے, اتنا خوبصورت منظر, اور دل میں ایسے لڈو پھوٹ رہے ہیں, یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے, یہ کمرہ بھی اور یہ عورت بھی انسانوں کی سجائی ہوئی ہے, اور یہ ہے بھی انسانوں کی, انسان ہے یہ, تو اللہ نے, اور یہ مجھے کسی قربانی کے بغیر ملی ہے. یہ نعمت ایسی نہیں ہے کہ میں نے کچھ قربانیاں دی ہوں اللہ کے لیے اور اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہو, یہ تو اللہ نے بس ویسی دے دی اپنے بندوں پر, رام کرتا ہے وہ نعمتیں دے دیتا ہے. جنت میں اللہ اپنے نیک بندوں کو قربانیوں کے بدلے میں جو دے گا اور اس وقت جو جنت کی حوروں کے کمروں کو اللہ سجائے گا اور ان کے تختوں پہ اللہ حوروں کو بٹھائے گا وہ کیسی نعمت ہوگی. تو میں اس کو بھول گیا, ادھر میری توجہ چلی گئی, یہ پوری رات اللہ سے دعا مانگتا رہا ہوں اے اللہ اس سے مجھے محروم نہ کرنا. یعنی میں, میرا دل میرے قابو میں نہیں تھا. اب دیکھو ہم جیسے نالائقوں کو تو دنیا کی نعمت ملتی ہے تو جنت بالکل ہی بھول جاتے ہیں, جو تھوڑی بہت یاد بھی تھی وہ بھی بھول گئے. لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو جب دنیا کی نعمت ملتی ہے تو وہ دنیا کی نعمتیں ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہیں. کیونکہ جس نے کوئی لذت دیکھی نہ ہو اس کو لذت کہاں سے سمجھ میں آئے گی جنت کیا ہوتی ہے. اب وہ پہلے تو بےچارے نظر کی حفاظت کرتے تھے نا, عورت کبھی دیکھی نہیں تھی تو کتنی مردی جنت کی حوروں کا بتاؤ کیا تصور. جب دلہن دیکھ لی بھائی دلہنیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر جنت کی دلہنیں کیسی ہوں گی, ان میں کیا لذت ہوگی اور وہ کیسا سجا ہوا ہوگا. اس کو چھوڑو اس کی فکر کرو, اس میں لگ گئے پوری رات, اس کو چھوڑو اس کی فکر میں لگے رہو. تو یہ اور دلہن بھی پھر ایسے, اس نے کہا بھائی جب تم فکر میں لگے ہو ہم بھی پھر اللہ سے اسی قسم کا دولہا مانگ لیتے ہیں آخرت کے لیے. ٹھیک ہے ہم بھی کوئی اسی قسم کا مانگ لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ دنیا کی نعمت ملنے سے, تو بعض بزرگوں میں بتا رہا تھا ان کے سامنے ان کی تعریف کی جائے تو وہ خوش بھی ہوتے ہیں بتاتے بھی ہیں, اور اپنی تعریفیں بھی حضرت بہت کرتے تھے. نیا آدمی آتا تھا ہمارے حضرت کی مجلس میں پریشان ہوتا تھا, یار کیسے بزرگ ہیں اپنے بارے میں خود ہی لوگوں کے سامنے تعریفیں کر رہے ہیں. ہمیں پتا ہوتا تھا یہ حضرت کے کردار کے نمبر ایک ہونے کی علامت ہے کہ جو دل میں ہے وہی زبان پہ, اور فرماتے تھے میری میرا کچھ بھی نہیں ہے جو ہے اللہ کی طرف سے. لیکن ہم پر یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. آپ بھی جا کے شو مارنا شروع کر دیں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں, کیونکہ بجائے اللہ کا قرب حاصل ہونے کے شو بازی میں آ جاتا ہے انسان. تو ہمیں نارمل ہی رہنا چاہیے جیسے ساری دنیا کے سارے لوگ رہتے ہیں. میں جلدی سے بات کو مکمل کر کے ختم کرتا ہوں. بات کیا چل رہی تھی, یہ بات اس پر آئی تھی نا, استغنا پر آ گئی تھی, ہدیے پر آ گئی تھی, اور کیا تھی. یہاں سے یو ٹرن کہاں سے مارا ہے میں نے, میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ گچی پکڑ کے رکھا کریں جہاں سے میں موضوع تبدیل کر رہا ہوں. ہاں میں جو اصل بات بتا رہا تھا کہ اللہ نے اہل جنت کی جو صفات بیان کی ہیں وہ ہے راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں اور روتے ہیں اللہ کے سامنے, جنتیں مانگتے ہیں. جب وہ ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ نظر نہ, ہمیں قرآن میں جو جہنمی جو جس قسم کے بیان کیے نہ ہم اتنے برے اور نہ اتنے اچھے ہیں کہ جو اللہ نے اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں. فرض پڑھ لیں ہم بڑی مشکل ہے, تہجد اگر پڑھ بھی لیں تو ایسا نہیں کہ یبیتون علی ربہم سجدہ وقیامہ, پوری پوری راتیں سجدے میں گزریں اللہ سے مانگتے ہوئے, ایسا بھی نہیں ہے. تو ہم کہاں جائیں گے, ہمارے لیے کون سی قوم ہے جس کی ہم, اور جو پچھلی امتوں کو جن کو اللہ نے ہلاک کیا, قوم عاد قوم سمود جو نافرمان تھی وہ بڑے برے لوگ تھے, اتنے برے ہم نہیں ہیں الحمدللہ. اور جو پیغمبر کے ماننے والے جو کامیاب ہوئے صحابہ کرام وہ بڑے نیک لوگ تھے, ویسے بھی نہیں ہیں ہم. تو ہمارے پر جو مثال فٹ بیٹھتی ہے نا قرآن میں وہ بنی اسرائیل کی ہے. ایمان بھی لا رہے ہیں ساتھ ساتھ گڑبڑے بھی چل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. بنی اسرائیل اللہ پر ایمان لائے, تورات پر ایمان لائے, جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات لا کے دی اس پر عمل کرو تو کچھ احکام بڑے مشکل تھے, کہنے لگے اے موسیٰ یہ نہیں چلے گا بھائی, یہ بہت مشکل ہو گیا, یہ والا تو ٹھیک ہے یہ والا مشکل ہو گیا. ہمارا بالکل یہی حساب ہے بھائی, قرآن ٹھیک ہے, داڑھی یار باقی سب چیزیں ٹھیک ہے, داڑھی رکھنا بڑا مشکل کام ہے. تو کیا کرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل تاویلات کر کے داڑھی کا انکار اور یہ سب, داڑھی کا تو انہوں نے بنی اسرائیل نے انکار نہیں کیا, آج تک یہودی داڑیاں رکھتے ہیں, لیکن اور چیزوں میں سود میں گڑبڑ کر دی, کیونکہ وہ پیسہ کمانے میں یہودی کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا. تو قرآن میں آتا ہے ہم نے یہودیوں کو منع کیا کہ سودی لین دین مت کرو, مگر بزنس کے معاملے میں اس نے کہا نماز پڑھ لوں گا روزہ رکھ لوں گا. آج تک یہودی روزے بھی رکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں داڑیاں بھی رکھتے ہیں اتنی بڑی بڑی, مگر کتنا ہی تہجد گزار ہو اتنی لمبی, کبھی یوٹیوب پہ دیکھو یہودیوں کی نماز آپ اپنی نماز بھول جاؤ گے, اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں یہودی, مگر بزنس کے معاملے میں کہتے ہیں نا بھائی نا, پیسہ کمانا ہے میں نے چاہے سود ہو. حتیٰ کہ ایک صاحب کہتے ہیں میں نے یہودی کو دیکھا جو بزنس مین ہے, نماز کے دوران اگر کوئی بزنس سے متعلق کال آ جائے وہ بھی ریسیو کر لے گا, ٹھیک ہے نا بھائی, کسٹمر آیا ہوا ہے نماز بعد میں ہو جائے گی, کسٹمر نہیں جانا چاہیے. تو یہ والا کہ بھائی پیسہ, آج بھی مسلمان ایسے ہی کرتا ہے, بہت سے نیک بن جاتے ہیں پیسے. میں نے ایک لاہور میں ایک صاحب ہے انہوں نے توبہ کی, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے, بینک میں جاب کرتے تھے, اچھی خاصی تنخواہ تھی. کہہ رہے میں نے سب چھوڑ چھاڑ کے اب میں کھانا پکا کے بیچتا ہوں, لوگوں کے گھروں میں پہنچاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں تمہاری اتنی عزت تھی کہ تم کیا پکوان سینٹر ہو گیا تمہارا, اور پکوان والے کہلاؤ گے اور شاپر میں ڈال ڈال کے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے ہو, تمہاری کیا عزت ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے حرام کھانے سے بہتر ہے کہ میں حلال کھا لوں. نوجوان ہے, ینگ ہے, خدا کی قسم ایسی عبرت. دیکھو ایک نوجوان آدمی جس کو عزت کا اتنا شوق ہوتا ہے مگر اس نے حرام سے بچنے کے لیے اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا دی کہ میں پکوان کھانے بنا بنا کے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر لوں گا, لیکن نہ بھیک مانگوں گا اور نہ حرام کماؤں گا. یہ ہوتے ہیں جنتی لوگ. عبادت کر لینا آسان ہے, قربانی دینا بڑا مشکل کام ہے, اور اللہ ایسے لوگوں کی قدر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی عمر میں برکت دے اور اس کو اور مزید دین میں ترقی عطا فرمائے. تو یہودیوں نے جو ہے نا, وہ تو ہم لوگ کیا ہیں, بنی اسرائیل کی طرح ہیں. بنی اسرائیل میں اچھے بھی تھے, برے بھی تھے, بہت برے بھی تھے, لیکن اللہ پر, اس کے رسول پر ایمان رکھتے تھے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ انگریز پر عذاب نہیں آ, کیونکہ وہ کافر ہے. جیسے بنی اسرائیل کے دور میں جو کافر تھے ان کو اللہ نے بندر اور خنزیر نہیں بنایا, بنی اسرائیل کو بنایا, کیونکہ کافر کے لیے اللہ نے آخرت میں جہنم کی آگ رکھی ہوئی ہے. وہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, تو اللہ اس کو سب کچھ دنیا میں دے دیتے ہیں, دنیا میں دے دیتے ہیں. دوسرا, وہ مانتا ہی نہیں ہے جب اللہ کو, تو عذاب کس بات کا آئے گا اس کے اوپر؟ وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے, وہ مانتا ہی نہیں کہ زنا حرام ہے, تو اس کو تو اس کی سزا ہوگی کہ تم مانتے کیوں نہیں تھے. جو آدمی کسی بات کو تسلیم کرتا ہے پھر اس پر حجت تام ہوتی ہے نا, کہ بھئی تم نے خود اقرار کیا ہے, اب تو تم پکڑے جاؤ گے. وہ مانتا ہی نہیں ہے تو اس کی کے لیے اللہ نے آخرت میں بڑی سخت سزا, اور اس کی بخشش کا کوئی آپشن نہیں رکھا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مسلمان کی بخشش کے آپشن ہے, سزا ملے گی لیکن پھر بالآخر معافی ہو جائے گی. دنیا میں سزا مل کے ممکن ہے آخرت سے پکڑ سے بچ جائے, اور ممکن ہے آخرت میں سزا ملے تو پیغمبر کی سفارش سے اس سزا میں کمی ہو جائے. مسلمان کبھی بھی ہمیشہ جہنم, کوئی بھی مسلمان ہمیشہ جہنم ہی نہیں رہے گا. تو جب اللہ نے ایک وہاں سے ایک بینیفٹ دیا ہوا ہے نا اس طرف سے, ٹھیک ہے نا, تو پھر ادھر سے معاملہ کیا رکھا ہوا ہے, سخت. دنیا میں ٹھکائیاں لگتی رہیں گی. تو انسانی فطرت ہے, وہ آخرت کے عذاب سے اتنا نہیں ڈرتا, دنیا سے پھر بھی ڈرتا ہے. تو دنیا کے عذاب سے بچنے کے لیے میرے بھائی ہمیں اللہ کی نافرمانی چھوڑ دینی چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. یورپ امریکہ جا کے بالکل آزاد نہ ہو جایا کریں کہ یہ جیسے عیاشیاں کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے, بہت سخت پکڑ آئے گی. اور اگر کچھ نہ ہوا نا, دنیا میں عذاب نہیں آیا, تو ایک بڑی پکڑ کیا ہے, اللہ ایمان کی نعمت کو سلب کر لیتے ہیں. اللہ ایمان کی نعمت کو, کتنے یورپ امریکہ جانے والے نوجوان ایسے ہیں جو اسلام چھوڑ چکے ہیں, نام کے مسلم ہیں مگر اسلام کو وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, یہ مولویوں کی بات ہے, تو کفری ہو گیا نا یہ. جب آپ شریعت کے حکام کا انکار کر دو کہ کچھ نہیں ہوتا نماز, کچھ نہیں مسئلہ ہے, کوئی روزہ ہے, ایسی بنائی ہوئی باتیں, یہ لفظ زبان سے جب آپ نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے نہیں مانتے آپ, تو کافر ہو گئے. شناختی کارڈ میں چاہے آپ اسلام لکھے مگر اللہ کی نظر میں کافر. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اگرچہ گناہ کرے مگر وہ مانے کہ یہ غلط ہے, لیکن لوگ پھر ماننا چھوڑ دیتے ہیں, تو یہی تو کفر ہے. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدکاری بھی کرتی تھی. دیکھو مسلمانوں میں اگر کوئی یہ کام کرے گا تو وہ ندامت کرے گا, اس کو پتا ہے برا کر رہا ہوں میں, اسے کوئی آر دلائے گا تو اسے شرم آئے گی, کسی بزرگ کے پاس جائے گا مجھے کوئی طریقہ بتائے میں یہ گناہ چھوٹ جائے. لیکن لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری کرتی تھی, لوط علیہ السلام نے جب کہا کہ چھوڑو تو انہوں نے کہا آپ ہمارا علاقہ چھوڑ دو, ہم یہ گناہ نہیں چھوڑیں گے, ہم نہیں چھوڑ سکتے, ہم نہیں. تکبر کر رہے ہیں نا, اس لیے کہ وہ اس کو برائی نہیں سمجھ رہے, وہ کافر ہیں. تو گورا برائی کرتا ہے, اس برائی کو برائی نہیں سمجھتا. اگر کوئی مسلمان بھی برائی کرے اور اس کو برائی نہ سمجھے تو وہ اس میں اور کافر میں اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے. تو گناہ کی یہ نحوست ہے کہ کچھ دنوں کے بعد انسان گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم عذاب ہے کیا کہ اللہ نے ایمان کی نعمت چھین لی تم سے؟ اس لیے گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. چند ایک سوالات ہیں. آج کل بعض گھر کی لڑکیاں اسکول میں پڑھاتے ہیں جبکہ ان کی مالی کفالت گھر والے کرتے ہیں, کیا ان کو اسکول جا کر پڑھانا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے, جبکہ وہ کہتی ہیں پڑھنے پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے. جب گھر میں ابا کفالت کر رہے ہیں تو لڑکی کو گھر کی چار دیواری کے اندر ہی رہنا چاہیے, اس میں فائدہ ہے. لڑکی بالے ہو اس کو اس کے شوہر کے حوالے کر دو, اس میں وہ بہت سکون اور عافیت کی زندگی گزارتی ہے, ساری زندگی مزے کی گزرے گی. ایک دفعہ گھر سے باہر نکل گئی تو بہت ساری چیزیں ہیں, اس کو ماحول کیسا ملے. لڑکیاں آج کل, لڑکیوں کے پاس کیمرے والے موبائل ہوتے ہیں, اس میں ایک بےہودہ چیزیں ہوتی ہیں, بوائے فرینڈوں فرینڈس کے نمبر ہوتے ہیں, وہ میں نے ایسی خواتین کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے جو بڑے اچھے ماحول میں پلی لیکن جب اسکول کالجز میں ان کی دوستیاں ہوئیں انہوں نے دیکھا کہ اس کے دس دس بوائے فرینڈ ہیں تو وہ پھر اپنے ابا کو مخنچو سمجھنے لگی، بے وقوف سمجھنے لگی، ہمارے ابا پتہ نہیں ہمیں کیا لڑکوں سے دوستی سے منع کرتے ہیں. ساری خراب نہیں ہوتی، بہت ساری یونیورسٹیوں میں جا کے، بلکہ بہت ساری تو ہاسٹل میں رہتی ہیں، چار چار سال رہی ہیں پھر بھی نیک ہیں. لیکن ہمیں تو حکم ہے نا کہ ہم برائی کے اسباب سے بچیں. تو بلا ضرورت تعلیم تو اس وقت کی ایک ضرورت بن گئی ہے پڑھانا، وہ تو اگر آپ بچیوں کو پڑھائیں گے نہیں تو شادی ہونا ہی ناممکن ہو جاتا ہے ان کے لیے، معاشرے میں سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جاب کرانے کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ تو اس لیے گھر میں مرد ہوں. اور میں کہتا ہوں جو غیرت مند آدمی ہے اگر وہ گھر میں فاقے بھی پڑھ رہے ہیں تو اپنی بہن سے کہے گا کہ بھوکے رہ لو، میں بھی بھوکا رہوں گا تمہارے ساتھ، لیکن کماؤں گا تو میں کماؤں گا اور تم کھاؤ گی. میں سوکھی روٹی لے کر آؤں گا، آدھا ٹکڑا کر کے خود کھا لوں گا، آدھا تمہیں کھلا لوں گا. لیکن یہ ہماری عزت اور غیرت کے خلاف ہے کہ مرد گھر میں پڑے ہوئے ہوں اور عورت کما کے کھلا رہی ہو. میں حیران ہوتا ہوں کیسے کھا لیتے ہیں. بہن ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر ہے، 80,000 روپے کما رہی ہے اور بھائی بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو شرم سے مر جاؤ یار، غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرو. اگر ان لوگوں کو بتایا جائے نا یار تمہیں شرم نہیں آتی، تمہاری بہن 80,000 کما کے گیس کا بل بھی دے رہی ہے، بجلی کا بل بھی دے رہی ہے، تم گھر میں پڑے ہوئے، تمہارے گٹکے کے پیسے بھی بہن کے پیسوں سے آتے ہیں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں آتی. یہ غیرت کے خلاف ہے. غیرت کیا ہوتی ہے؟ اب اس سے تو زیادہ تو کوئی نہیں سمجھا سکتا نا کسی کو یہ کہ تو ایسے بن جاؤ تو بڑی مزے کی زندگی گزرے گی. ایسے بن جاؤ. کہہ رہے ہیں دو تین لوگ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے گائے میں قربانی کا حصہ لے سکتے ہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا. چاہے دو تین لوگ پیسہ ملا لیں مگر اس حصے کی نسبت کسی ایک آدمی کی طرف کرنی پڑے گی کہ اس کی طرف سے آئیے. پیسہ بے شک سب کا ہو لیکن وہ نام کس کا کرنا پڑے گا؟ ایک آدمی کے نام کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مگر اس کی طرف سے ہے. تو وہ ایک آدمی، کیونکہ وہ جو نبی کے لیے قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی اصل میں اس آدمی کا اپنی ہی ہے، لیکن اس کا ثواب نیت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے. کہ عقیقہ بچے کا صدقہ کہلاتا ہے، کیا ہم عقیقہ گوشت خود کھا سکتے ہیں؟ عقیقے کے گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی کا ہے، پورا خود کھا لیں، سارا صدقہ کر دیں یا ایک تہائی صدقہ کر دیں، دو تہائی خود کھا لیں، سب طرح سے جائز ہے. کیا ہم 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودی عرب کے چاند کے مطابق رکھیں یا پاکستان کے؟ کیونکہ حج تو سعودی عرب میں ہوتا ہے، ہم پاکستان کے حساب سے رکھیں گے کیونکہ حدیث میں عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت ہے. ہمارے عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے. بعض عرب علماء کی رائے یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ کا مطلب یہ ہے کہ جس دن وقوف عرفہ ہو، اور وقوف عرفہ جس دن ہوگا اس دن پاکستان میں 8 ذی الحجہ ہوگی. لیکن ہم اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ حدیث یہ جو اب بات یہ ہے نا کہ عرفہ کس دن ہوتا ہے، وقوف عرفہ کی وجہ سے روزے کا حکم ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ عرفہ کے دن کی وجہ سے روزے کا حکم ہے. اور وقوف عرفہ بھی اس لیے ہوتا ہے عرفہ کے دن کہ وہ 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، یعنی دن کی حیثیت زیادہ ہے بنسبت وقوف عرفہ کی. کیونکہ عرفہ کے دن جو وقوف ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ عرفہ کا وقوف بذات خود اس کی حیثیت ہے، بلکہ وہ یعنی وہ عرفہ کا وقوف خود سبب نہیں ہے. عرفہ کے وقوف کا سبب کیا چیز ہے؟ 9 تاریخ کا ہونا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم جو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ظہر کا ٹائم داخل ہو چکا ہے. اگر ٹائم داخل نہ ہوتا آپ سینکڑوں دفعہ بھی ظہر کی نماز پڑھتے وہ نہ ہوتی. تو سعودی عرب میں وقوف عرفہ اس لیے ہوتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا دن داخل ہو چکا ہوتا ہے. اگر دن داخل نہ ہوتا، 9 ذی الحجہ کی تاریخ نہ ہوتی تو وقوف عرفہ نہ ہوتا. تو دن کی اہمیت زیادہ ہے. تو ہمارے ہاں جو 9 ذی الحجہ کا جب دن داخل ہوگا تو وہ ہمارا وقوف عرفہ ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں عرفہ نہیں ہے اس لیے وقوف نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے جیسے یوم نہر کے دن قربانی کا حکم ہے. یوم نہر، اب نہر کا دن سعودی عرب میں 10 ذی الحجہ کا ہوتا ہے. 10 ذی الحجہ کو وہ نہر کا دن ہے. کیوں نہر کا؟ اس لیے کہ 10 تاریخ داخل ہو گئی. تو ہمارے ہاں نہر کا دن جب ہمارے ہاں 10 تاریخ داخل ہوگی، اسی وجہ سے ہم سعودیہ کے حساب سے قربانی نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں. تو جیسے ہمارے ہاں یوم النہر وہ 10 ذی الحجہ ہے، تو ہمارے ہاں عرفہ کا دن وہ 9 ذی الحجہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات کی؟ ہمارے ہاں لیلۃ القدر ہماری 27ویں رات ہے. تو جب ساری چیزوں میں ہم اپنے حساب سے چل رہے ہیں تو ہمارے ہاں جو عرفہ کا روزہ ہوگا وہ بھی 9 ذی الحجہ کا ہوگا، اس لیے 8 ذی الحجہ کا نہیں ہوگا. ہاں کوئی سعودی عرب جا رہا ہے تو پھر اس کا وہ. آج کل فیس بک پر پوسٹ چل رہی ہے کہ حدیث بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکستان کے خطے کی طرف سے ہوائیں محسوس ہوئی تھیں، کیا یہ صحیح ہیں؟ اور 1965 میں مدد ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں آئے تھے. تو جن جن کو خواب آیا ہے ان سے پوچھیں بھائی کہ ان کو آیا ہے کہ نہیں آیا. بینک البرکہ میں جاب کر سکتے ہیں. البرکہ کے بارے میں اشکالات ہیں. وہ پہلے تو اسلامی اصولوں پہ چل رہا تھا، پھر وہ ہٹ گیا. اب دوبارہ کی کیا رپورٹ ہے مجھے معلوم نہیں ہے. پہلے البرکہ بالکل صحیح طرح سے چلا تھا، اس کے بعد درمیان میں گڑبڑ کرنی شروع کر دی تو ہاتھ کھینچ لیا علماء نے. ابھی کی کیا رپورٹ ہے مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. وہ دارالعلوم کرنگی والوں کو پتا ہوگا، ان سے پوچھ لیں. بورنگ کا پانی فروخت کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کر سکتے ہیں. پانی جب محفوظ کر لیا جائے نا کسی برتن میں تو پھر اس کو بیچنا جائز ہے. قربانی سے متعلق کوئی مسئلہ کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ابھی بالکل بقرعید سر پر ہے. کوئی خاص مسئلہ کسی کے ذہن میں ہو؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے ماشاء اللہ، سب مفتی بن چکے ہیں الحمدللہ. جی کیا قربانی کا خون اگر کپڑے پہ لگ جائے، جو بہتا ہوا خون لگے گا تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اور جو گوشت کے اوپر خون لگا ہوا ہوتا ہے نا وہ پاک ہوتا ہے. قصائی خریدتے ہیں تو خون اس پہ لگا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح جانور کا خون نکل گیا، جو باقی جب آپ گوشت کی کٹائی کے دوران جو گوشت میں خون ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ کپڑے پہ لگ جائے تو نماز ادا ہو جائے گی. ایک اہم بات، قصائی گڑبڑ کرتے ہیں، جانور کے گلے کے اندر چھری مارتے ہیں، ان سے قصائیوں کو روکا کریں. اسے بولے وہ چار رگیں کٹ گئی ہیں جو شروع شروع کی جس میں خون زیادہ نکلتا ہے، وہ چھوڑ دیں، جانور کو تڑپنے دیں. قصائیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ پھر بھی جو ہے نا بس جلدی جلدی پورا کاٹ دیتے ہیں اس کو، اور گلے میں وہ اندر وہ اس کے نرخرے پہ مارتے ہیں چاقو. یہ غلط ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جانور کا خون صحیح طرح نکل نہیں پاتا اور خون گوشت کے اندر رہ جاتا ہے، بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور سنت کے بھی خلاف ہے. جانور تو حلال ہو جائے گا مگر خلاف سنت ہے. تو میں اکثر یہ بات ابھی بیان میں بھی کہی تھی، میں نے جمعے کے بیان میں بھی، کہ قصائیوں کو آپ سر پہ بھی کھڑے ہو جائیں مانتے نہیں ہیں، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس کھونٹے سے گائے کو باندھا ہوا تھا اسی کھونٹے سے قصائی کو باندھ دیں. اور گائے ذبح جیسی قصائی ذبح کرتا ہے نا، چار رگیں کٹتی ہیں، جتنے آدمی گائے پہ تھے آپ قصائی کو بولیں گے مزید نہ کاٹو، میں وہ رکے گا نہیں، کیونکہ اس نے اتنے کانٹیکٹ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس جلدی ہوتی ہے اس کو. وہ کہتا ہے چھوڑو کون تڑپنے دے، وہ چھ گائیں اتنی میں اور گرا لوں میں. تو اس کا طریقہ یہ ہے، اس کو سیریس لیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں. آپ 100 دفعہ بھی قصائی کو سمجھائیں گے وہ نہیں مانے گا، تو جیسے ہی چار رگیں کٹیں تو جتنے آدمی گائے پہ تھے وہ سارے قصائی پہ آ جائیں. گائے کو چھوڑ دیں، وہ کہیں نہیں بھاگے گی، وہ کٹ رہی ہے وہ نہیں جاتی، تھوڑے تھوڑی دنوں کی بھی کہیں نہیں بھاگتی ہے وہ. جتنے آدمی گائے پہ تھے وہ سارے کس پہ آ جائیں؟ قصائی پہ آ کے. اب یا تو آ جائیں اتنا کافی ہے، اور اگر وہ پھر بھی نہیں باز آ رہا تو اس کو گرا کے جس کھونٹے سے گائے کو باندھا ہوا تھا اس کھونٹے سے قصائی کو باندھ دیں آپ، اور بولیں جب تک یہ گائے ٹھنڈی نہیں ہو جاتی، اپنی خود سے اپنی تقدیر جو اللہ نے اس کی تقدیر میں جتنے ٹائم کے لیے لکھا ہوا ہے نا مرنا، جب تک اس کے مطابق یہ مر نہیں جاتی تجھے نہیں گرم کریں ہونے دیں گے ہم. گائے ٹھنڈی ہوگی اس کے بعد تو گرم ہوگا، ورنہ اس وقت تک تو ٹھنڈا رہے یہاں پہ آرام سے. تو اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، ورنہ باز نہیں آتے وہ. تو ذرا اس میں سختی کیا کریں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے گوشت میں بھی لذت ہوتی ہے، پورا جب بلیڈنگ ہو جاتی ہے نا اس کی تو گوشت بھی مزیدار ہوتا ہے. گوشت خراب بھی نہیں ہوتا جلدی، دیر سے خراب ہوتا ہے. ورنہ جو قصائی جس طرح سے ذبح کر رہے ہیں اس سے گوشت چند دنوں میں بو بھی آنے لگتی ہے. تو فائدے ہی فائدے ہیں جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. Thank you.